بسم الله الرحمن الرحيم.
Bahsedeyi cihati ambas için mahsusan gaziyat محترماتی که بعدا بستگانشون در اینجا شرکت کردن خاطری به راحت بفرمن
فاتحه که گذشتہ ہفتے جو ہماری گفتگو ہوئی تھی اس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ یہ پوری کائنات جس کو ہم نے کہا کہ عالم تکوینی طور پر وزن کے اوپر قائم کی گئی ہے
اور یہ میزان
اور میزان حاکم ہے عالم تکوینی میں
جہان تشریح ہے دورہ یہ میزان ہے
اسی طرح جس کو ہم عالم تشریح کہتے ہیں اس میں بھی میزان قائم ہے
ان سے کہ در اجتماع میں گزرت ہم دورہ یہ میزان
اور جو کچھ بھی معاشرے میں ہوتا ہے سوسائٹیز میں ہوتا ہے اس کے اوپر بھی میزان لگو ہوتا ہے
ما بحث میزان در عالم تشریح رو چون شاید مفید پایزهی نباشد من مجامع علمیه به جای خودش واگذار میکنیم
عالم تکوین میں میزان کی اہمیت کو تو ہم نے بیان کیا تھا لیکن عالم تشریح کے اندر اگر ہم چاہیں کہ میزان کے حوالے سے گفتگو کریں تو چونکہ یہ ایک خالصتاً علمی موضوع ہے اور شاید اس کی جو جگہ بنے وہ حوزہ ہے علمیہ اور اس طرح کی جگہ بنے اس مناسبت سے زیادہ ذکر نہیں کریں گے
و میزان در مسائل اجتماعی و سیاسی جای وسیعی داره که باز مال بحث ما نیست
اسی طرح اقتصادی معاملات میں سیاسی معاملات میں ہم نے کہا تھا کہ ہر جگہ میزان کے اوپر بنیاد رکھی گئی ہر چیز کی وہ بھی ہماری اس بحث میں نہیں آ پائے گا
ان خودش ایک محیط دیگری دارد
کہ اس کو اپنی گفتگو کی اپنی محافل ہیں جہاں پہ ان کو ہونا چاہیے
بحث ما در بارے میزان در قیامت
ہماری جو بحث ہے جس کو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ قیامت میں میزان سے متعلق بات
این میزان در قیامت اقوال مختلف داره
قیامت میں جو بحث کی جاتی ہے میزان سے متعلق اس کے بارے میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں
تا جایی که مرحوم مجلسی در بهار دارد میگه ما اجمالاً میزان رو میدانیم
اور مرحوم مجلسی نے بهار میں بیان کیا کہ اجمالی طور پر ہم میزان کے بارے میں جانتے ہیں
بیشتر از این نمیتونیم بفهمیم
لیکن بس آگاہی ہماری میزان سے متعلق اجمالی ہے زیادہ دقیق آشنائی نہیں ہو سکتی
ولی بعضی از بزرگان آمدن یک راهی رو رفتن
لیکن ان کے برعکس بعض لوگوں نے بعض ہمارے بزرگوں نے آ کر ایک اور راستہ دکھایا
از جمله او مرحوم فیض کاشانی است
اور اس میں ایک نام جو گزشتہ ہفتے بھی لیا گیا مرحوم حسین کاشانی کا نام.
میدونید ما در بین علمایمون همانند مردم فیض خیلی کم داریم.
اس بات کو بھی جانیے گا کہ ہمارے بزرگ علماء میں فیض کاشانی ایک ممتاز حیثیت رکھتے ہیں، ان جیسے بہت کم افراد ہیں.
مفسر
قرآن تھے،
محدث
تھے،
حکیم
حکمت سے واقف تھے،
فیلسوف
فلسفی،
متکلم
کلام کے ماہر،
حدیثی
حدیث کو سمجھنے بیان کرنے والے شاعر،
عارف مرحوم فیض
تقریباً تمام جہاد پر احاطہ تھا.
لذا عرض میکنیم اگر بی نظیر نباشد، کم نظیر
اگر ہم یہ نہ بھی کہیں ان کے بارے میں کہ وہ ایک بے نظیر اور بے مثال شخصیت تھی، تو یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ کم نظیر اور کم مثال شخصیت.
میگم داماد مرحوم ملا صدرہ بوده،
اور ان کا ایک تعارف یہ بھی ہے کہ وہ مرحوم ملا صدرہ کے داماد بھی تھے.
خب و این لقب رو ملا صدرہ، اون فیلسوفی که الان استخونبندی فلسفه اسلامی رو داره به دنیا عرضه میکنه و دنیا در قبال این قوام فلسفی زانو میزنه.
اور مرحوم فیض کاشانی کو ایک لقب مرحوم ملا صدرہ نے دیا تھا کہ پھر آقا نے بیان کیا کہ ملا صدرہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ جن کی بنائے ہوئے فلسفے کے اصول اور جو سٹرکچر انہوں نے دیا تھا فلسفے کا، وہ آج اس طرح کے کہ یورپ کے فلسفرز اس کے سامنے حیران ہیں کہ کیا عظیم عمارت بنائی گئی تھی.
لقب فیض را چون میخوام بدانید که دارم حرفی کیو براتون نقل میکنم، دارم عرض میکنم،
یعنی اس بات کو بیان کرنے کے لیے بات ہو رہی ہے کہ کس نے لقب دیا تھا کس کو، تاکہ اس کی اہمیت اندازہ ہو.
لقب فیض رو ملا صدرہ به ملا محسن داد.
اب اس طرح کی شخصیت ملا صدرہ کی کہ جن کے بنائے ہوئے اصولوں کے سامنے آج کے فلسفرز، ویسٹرن فلسفرز جو ہیں وہ بے بس نظر آتے ہیں، وہ آ کے فیض کاشانی کو فیض کا لقب دیتے ہیں.
شد فیض،
انہوں نے فیض کے نام سے تعریف
کی. فیض یہ عموماً بی ایس پتلس
جو مدرسہ ہے حوزہ علمیہ ہے وہاں پہ قوم میں فیضیہ، اس سے تعلق ہو سکتا.
ملا صدرہ یہ دامات دیگر کام دارے.
ملا صدرہ کے فیض کاشانی کے علاوہ ایک اور دامات بھی تھے،
دختر دیگرش پہ ملا صدرہ اشکار کیا،
اور دوسری بیٹی نے ملا صدرہ کے اوپر یعنی اپنے والد کے اوپر ایک اعتراض کیا
کہ آقا به ملا محسن شوهر خواهرم گفتی فیض، ولی به شوهر من تو لقبی ندادی.
اور ان کی بیٹی نے اعتراض کیا کہ آپ نے میری دوسری جو بہن ہے ان کے شوہر کو تو ایک بہت اچھا ٹائٹل دیا، لقب دیا فیض، میرے شوہر کے بارے میں کچھ نہیں کہا.
شوہر تو فیاض ہے،
شوہر تو
فیاض ہے، صیغه مبالغه در فیض و واقعا همینطوره.
دوسری بیٹی کو کچھ کرنے میں لگا کہ تمہارا شوہر تو فیاض ہے، فیض ایک سمپل ورڈ ہے اور فیاض صیغہ مبالغہ ہوتا ہے، سپرلیٹیو بھی نکلی.
فیاض لاہیجی،
جن کا نام فیاض لاہیجی کے نام سے معروف ہے، وہ بھی عالی
نزدیک شیخان قم خیابان یک قبری هست، جلوی پاساجی این قبر اونا هست.
اگر آپ میں سے یقین آپ میں سے اکثریت قم گئے ہوئے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا قوم میں بی بی کے حرم کے سامنے آتے ہیں تو سیدھے آپ پہ ایک رستہ موڑ رہا ہے، اس کے کونے میں قبر بنی ہوئی ہے، وہ فیاض لاہیجانی کی قبر.
وہ فیاض لاہیجی ان وقت آمده یه شرحی بر گلشن راز شبستری نوشته، من چند بار مطالعه کردم نتونستم بفهمم.
این فیاض لاہیجی نے ایک شرح لکھی ہے ایک کتاب کے اوپر، ایک شرح لکھی تو آپ بیان کر رہے ہیں کہ اس کو چند بار میں نے پڑھنے کی کوشش کی تو بہت زیادہ چیزیں سمجھ میں نہیں آئی میری، اتنی مفصل اور اتنی جامع شرح.
خلاصه بساطیه حالا، اما برای اینکه حرف ایشون رو نقل بکنیم مقدمتا باید این آیه رو براتون معنا
کنم. اب میں فیض کی بات کو نقل کرنے جاؤں گا، لیکن اس سے پہلے اس آیت کا معنا کروں گا جو آپ نے پڑھی.
این آیه رو معنای ابتدایی براش میکنیم،
برای طور پر اس کا معنی ظاہری کو کرتے ہیں
و بعد توضیحش میدیم،
بعد میں وضاحت کریں گے انشاءاللہ.
و الوزن یوم اذن الحق، در قیامت میزان حق است.
آیت کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے اندر جو میزان ہے وہ حق ہے.
خب حق نقص یعنی چه؟ اینو باید خوب توضیح بدیم.
اینو کہا گیا کہ میزان قیامت میں حق ہے، حق سے کیا مراد ہے اس کی وضاحت؟
حق یعنی واقعیت،
حق یعنی حقیقت،
واقعیت. درست؟ فمن ثقلت موازینه، هر کس میزانش سنگین باشه، فاولئک هم المفلحون.
آیت کا پلٹ پڑا یہ کہ جس کا بھی میزان سنگین ہوا، بھاری ہوا، وہ کامیاب ہے.
و من خفت موازینه، هر کس میزانش سبک باشه، فاولئک الذین خسروا انفسهم. این آدم هستن که زیان کردند.
اور جس کا بھی میزان کا پلڑا ہلکا ہوا، وہ ان میں سے کہ جس نے زیادہ ظلم کیا، جس نے نقصان کیا، ضرر اٹھایا.
خسران یعنی سے بعد میں
انشاءاللہ بیان کریں گے کہ اس آیت میں جو خسران آیا ہے کہ انہوں نے نقصان اٹھایا، یہ کیا ہے؟
اولئک الذین خسروا انفسهم بما کانوا بآیاتنا یظلمون. چون اینا کسانی هستن که به آیات ما ظلم کردن.
اور اسی آیت کا اگلا ٹکڑا یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے میزان ہلکے ہوں گے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو گھاٹے میں رہیں گے، اور یہ وہ لوگ ہیں کیوں گھاٹے میں رہیں گے؟ چونکہ انہوں نے ہماری آیتوں سے ظلم سے کام لیا.
این آیه اگر خوب واضح بشه بحث میزان براتون واضح خواهد شد. مقداری
اگر اس آیت کو ہم اچھی طرح سمجھ پائے تو میزان کی بحث بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی. اس آیت کا ریفرنس سورہ اعراف آیت نمبر 6 اور 8.
وزن یوم دن الحق،
قیامت کے دن میزان حق ہے.
حق یعنی چھے؟
حق سے کیا مراد ہے؟
حق یعنی واقعیت.
حق یعنی واقعیت
در مقابل باطل،
واقعیت باطل کے مقابلے میں.
عجیب. والحق ما رضیتمو والباطل ما اسخفتمو. اونها این بحث های کنی بشود معلوم میشه چه خبر بمانه.
آقا نے ایک ٹکڑا پڑھا اہل بیت کے بارے میں کہ حق وہ ہے کہ جس پہ آپ راضی ہو جائیں، جس پہ آپ رضایت دیں،
در جامع کبیر
جامع فزیرت جامع ٹکڑا. اور باطل وہ ہے جس سے آپ جو ہے وہ سختی سے غصے کا اظہار کریں، ناراضگی کا اظہار کریں.
باطل یعنی چھے؟ باطل یعنی
باطل کسے کہتے ہیں؟
باطل یعنی غیر واقعیت، چیز توہمی.
باطل یعنی جو چیز واقعیت سے تعلق نہ رکھتی ہو، ہمارے وہم اور خیال کا حصہ،
چیز تخیلی،
جس کو ہم نے فرضی طور پہ سوچا ہوا ہو.
یادتون باشے ما تو تخیل داریم زندگی میکنیم،
ذہن میں رکھے ہوئے. ہم بعض اوقات خیالات کی دنیا میں رہتے ہیں.
من ہمین امروز جسم بھی کاری کردم، رفتم در یہ عالم خیالم، ہمیں باطل.
میں آج کچھ کام کر رہا تھا اور اس کے بعد عالم خیال کی سیر کرنے لگا.
یہ آقایی براتون بگم، چون این مسئله باطل رو یادمون باشه، باطل یه معنای وسیعی داره.
باطل کے بہت وسیع معنی ہیں، اس کو بہت توجہ سے سننے کی ضرورت ہے.
یہ آقایی میگو نقش رو داداش مهندسی که من میخواستم برم مسافرت خارج از کشور.
ایک انجینئر کی زبانی یہ بات نقل ہوئی ہے. اس نے بیان کیا کہ میں اب کسی دوسرے ملک میں سفر پہ جانا چاہتا تھا.
آمدم فرودگاه
اور میں ایئرپورٹ تک آیا،
یہ بسته بسکویت خریدم
اور میں نے وہاں سے ایک بسکٹ کا ڈبا لیا،
یہ کتاب یہ امروز خریدم
اور ساتھ میں ایک کتاب بھی لی،
گذاشتم تو کیفم،
اپنے بیگ میں کتاب اور بسکٹ کا ڈبا رکھا.
آمدم نشستم روی میز
اور میز پہ آگے بیٹھا، کرسی پہ بیٹھا میز کے کنارے.
یہ پیرمرد یہ نشسته بود کنارے
اور میرے بغل میں ایک بوڑھا آدمی بھی بیٹھا ہوا.
گفتم خب مقداری بسکویت بخورم.
اصلا من نے سوچا کہ آپ بسکویت کھاتا ہوں.
دیم یہ بسته بسکویت، بسته بسکویت این کنار دیگه.
بسکویت کا ڈبا اس کے ساتھ تھا.
باز کردم.
کھولا اس نے ڈبے کو.
یکی برداشتم خوردم.
کہتا ہے کہ میں نے ایک اٹھایا اور کھایا.
اون پھر مردم یکی برداشت خورد.
اور میرے ساتھ ساتھ جو برابر بوڑھا آدمی بیٹھا تھا اس نے اٹھایا اور کھانا شروع کر دیا. ڈبا میرا ہے، کھا ہو رہا ہے تو کہیں عجیب سا خیال آ رہا ہے.
دومی رو خوردم.
دوسرا میں نے کھایا.
اس
نے تیسرا کھا لیا.
تا رسید به یه دونه آخر
اور اس کے بعد ایسا ہوگا کہ ایک بچہ بسکٹ،
یه دونه آخر همین پیرمرد نصف کرده توش و من داد نصف شو خودش
آه مجھے آخری بچه تھا اس کو اس بڑے آدمی نے اٹھایا آدھا توڑا اس کو دے دیا آدھا خود کھا گیا
یہ خیلی آدھا سے عصبانی شدم فلان کرو پھر بسکویت من رو میخوره من هم اینطور میکنه
یعنی بہت زیادہ غصے میں آیا کہ میری بسکویٹ کو اس طرح جس نے کھا لی
یہ خوب بلند شدم یه نگاهی هم بهش کردم و رفتم برای سوار شدم
کہتا میں میرا کچھ کہا نہیں لیکن غصے میں اٹھا اس کو غضب آلو نگاہوں سے دیکھا اور آگے چلا گیا
این نیم ساعت یک ساعت این هواپیما رفت گفتم کتابم رو بیارم مطالعه کنم
کہتا کہ جب جہاز تقریبا آدھا ایک گھنٹے کی پرواز کر چکا تو پھر میں نے کتاب نکالی پڑھنے کی
لیے سامسونت ہم رو باز کردن دیم بسکویت میں تو سامسونت
کہتا ہے کہ میں نے اس کتاب کو نکالنے کے لیے اپنا بیگ کھولا تاکہ وہ کتاب نکالوں جیسے میں نے بیگ کھولا دیکھا میرا بسکٹ کا ڈبا صحیح سالی اس پر رکھا
معلوم شد این بسکویت والو پیر ہے میرے سے
پتا چلا کہ یہ بسکٹ جو کھائے گئے ایئرپورٹ پہ اس کے نہیں تھے اس بیچارے بوڑھے کے تھے جس پہ غصے سے لگ گیا خیالات کی دنیا ہے جو بعد میں پتہ چلتا ہے باطل تھی ہمارے عہدے ہمارے مرتبے بھی ایسے ہیں
اگر بنده ببینم کسی بالاتر از من است بهتر از من است برتر از من است اما این جعبه بیسکویت مانده اون من دارم میخورم
دوسرے کی چیز میں کھا رہا ہوں گا مجھے کو نظر آ رہا ہے کہ کوئی مجھ سے بہتر اس جگہ پر آ کے بیٹھ کے کام کر سکتا ہے اور مجھے معلوم ہے کہ یہ صلاحیت مجھ سے زیادہ رکھتا ہے میں اس کو مقام دے کر سائڈ کو ہو سکتا ہوں میں یہ کام نہ کروں اس کا تو میں اس کے ٹکرے سے کھا رہا ہوں
حق یعنی واقعیت
ها واقعیت
باطل در مقابل با واقعیت
باطل همیشه واقعیت که مقابل
یعنی توهم تخیل
وهم که دنیا خیالات که دنیا
امام زمان که به دنیا میاد قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا نه یکون زهوقا نه کان زهوقا از اول زهوق بوده نہ
الان چون این آمده نه یہ جو آیہ کریمہ مشہور ہے کہ جب امام تشریف لائیں گے اور اس آیہ کریمہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ حق آ گئے اور باطل مٹ گئے اور باطل تو تھا ہی مٹنے کے لیے تو آقا نے بیان کیا آیت میں یہ نہیں ہے کہ جب امام آ گئے تو باطل مٹ جائے گا نہیں جو عربی گرامر غلط استعمال ہوا ہے وہ ماضی کا استعمال ہوا ہے کہ باطل ہے ہی مٹا ہوا ہاں
آنچہ کہ در خارج ہے و ما به ازاء خارجی دارن او حقه
پس جو چیز عالم واقعیت میں ہے نظر آ رہی ہے مصداق رکھتی ہے وہ حق ہے
و آنچه اصالت ندارد
اور جس کی کوئی بنیاد نہ ہو
تحقق ندارد
جس کا واقعیت سے کوئی تعلق نہ ہو
روی خیال و وهم پایگذاری شده
جو خیالات اور وهم کی دنیا پر تعبیر کی گئی چیز کو
وہ باطل اون عالم عالم حق
بس عالم آخرت عالم حق
والوزن یوم اذن الحق
اب اس کا معنی سمجھیں کہ قیامت میں جو وزن ہے وہ حق کا وزن ہے
در مقابل عالم باطل
عالم باطل کے مقابلے میں
یعنی اون عالم عالم دار قرار ہے
قیامت ٹھہرنے والی جگہ کا نام ہے
این که در تعبیر امیر المومنین داریم بل آخرت و دار و قرار یعنی همین ها
یعنی امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہی مستقل جگہ ہے قرار یعنی جہاں مستقل قیام ہو ٹھہرنے کی جگہ ہو
این دنیا جای مجاز ہے و دنیا دار و مجاز
ہے امام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا جو ہے وہ مجازی ہے جس کی حقیقت نہیں ہے
اون عالم دار تحقق ہے
وہ حقائق کے برملا ہونے کی جگہ ہے
این عالم دار اعتبار ہے
یہ اعتباری دنیا ہے
اون عالم دار ثبوت و استقرار ہے
وہاں چیزیں ثابت ہیں قائم ہیں
این عالم عالم وهم و خیال ہے
یہ وهم اور خیالات کی دنیا ہے
علی خاضا آنچه در اونجا واقعیت دارد دارای وزنه چرا چون واقعیت داره
پس اب جس چیز کی اس عالم آخرت میں واقعیت ہے وہی وزن رکھتا ہے
خیال واقعیت نہ وزن ندارد چون واقعیت نداره
چونکہ خیال کا کوئی حقیقت نہیں ہے لہذا اس کا کوئی وزن بھی نہیں ہے
این پست هم خیاله، اگر میدونی با خودت ببر.
یہ مرتبے، یہ عہدے، یہ مقامات، یہ بھی خیالات ہیں، اگر حقیقت رکھتے ہیں، واقعیت رکھتے ہیں تو انسان اپنے ساتھ لے جائیں.
ان معنوں ہم خیال نگردش با خودت ببر.
یہ جو ہم اپنی انانیتوں میں پڑے رہتے ہیں، ہم کرتے رہتے ہیں، یہ بھی خیالات ہیں، ورنہ انسان ساتھ لے کے جا سکتا ہوں.
یادتون باشه آنچه که واقعیت ندارد وزن ندارد.
بس اب جب اس چیز کی واقعیت نہ ہو، حقیقتی نہ ہو، اس کا وزن کہاں سے آئے گا؟
در اون عالم باطل وزن ندارد.
اسی لیے اس عالم میں باطل کا کوئی وزن نہیں.
این عالم هم وزن نداره.
حقیقت میں اس عالم میں بھی باطل کا کوئی وزن نہیں ہے.
سوچیے
گا کہ یہاں بھی کوئی وزن رکھتی ہے، کوئی اہمیت رکھتی ہے باطل؟ نہیں، ایسا نہیں.
خوب، پس معنای حق معلوم شد.
حق کا معنی سمجھ آ گیا، عالم آخرت میں وزن کے حق جو ہے وزن کے
یعنی واقعیت. در مقابل حق در مقابل چی شد؟ در مقابل باطل.
حق باطل کے مقابلے میں.
یہ معلوم شد یا نه؟
خب جملہ سمجھ میں آیا؟ کہتے تو ہمیشہ ہیں کہ حق باطل کے مقابلے میں، لیکن حق کیا ہے یہ واضح ہوا انشاءاللہ.
آیه قرآن براتون معلوم بشه.
آیه قرآن کی سایت کو آپ کو معنی مفہوم کرنا چاہ رہا ہوں.
والوزن یوم اذن الحق،
بس اس دن وزن جو ہے وہ حق کے ساتھ ہے.
فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون.
کسی که موازینش سنگینه او اهل فلاحه.
بس اب جس کے موازین میزان بھاری ہیں وہ فائدے میں ہیں.
یادتون باشه حق معلوم بشه اینجا خیلی قشنگ معلوم بشه.
اگر حق کو ہم نے ابھی اچھی طرح سمجھا ہوگا تو یہ سایت کا اور مزہ رہے گا.
فمن ثقلت موازینه، آن که میز موازینه،
یہاں پہ میزان کی جمع
ترازوهاش، یہ ترازو نداریم.
اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے میں میزان کی جمع موازین آیا، جس کے موازین
نداریم. خواهیم گفتا
ایک ترازو نہیں ہے، ایک میزان نہیں ہے، کئی میزان ہے. میزان کی جمع موازین، کہ جس کے موازین بھاری ہوئے وہ فلاح میں پائے گا.
ومن خفت موازینه فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا يكسبون.
اور جس کے موازین جو ہے وہ ہلکے ہوئے وہ لوگ ہیں کہ جو نقصان میں رہے، اور جو ہماری آیتوں پر انہوں نے ظلم.
عزیزان، برادران، میخوام این معنی این آیه واضح بشه تا بعد برسیم به اون بحثی که بحث میزان است.
میرے عزیزوں، میں اس آیت کو چاہتا ہوں کہ اس کا معنی بہت آشکار واضح ہو جائے آپ کے پر، تاکہ ہم اپنی بحث میں جا سکیں.
میں میخوام چند تا نکته از این آیه شریف خدمتتون عرض کنم.
اس آیت کے چند نکات کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں.
با این نکات آشنا بشیم،
ان نکات کو سمجھیں، آگاہ ہوں ان سے.
فهم این نکات برای فهم قرآن خیلی خوبه.
ان نکات کو سمجھنے سے قرآن فهمی میں آسانی ہوگی.
یک، فمن ثقلت موازینه، کسی که موازینش سنگین ہے.
پہلا نکتہ وہ یہ کہ جس میں بیان کیا گیا کہ جس کے موازین بھاری ہیں، سنگین ہیں.
نمی فهم من ثقل میزانه.
نہیں ارشاد ہوا کہ جس کا میزان بھاری ہوگا.
موازین
مفرد نہیں ہے، جمع کا لفظ ہے.
از این عبارت استفاده میشه ما داره چند میزانه.
اسی آیت کے اس ٹکڑے سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ کئی میزان ہوں گے ہمارے لیے.
یہ دونے میزان نہیں،
ایک میزان نہیں ہے.
بساط یہ ہے و من خفت موازین، باز من هم
دونوں طرف بھاری ہونے میں بھی موازین کا لفظ ہے، ہلکے ہونے میں بھی موازین کا لفظ.
در روایت داری این که موازین در آیه آمده به جهت تعدد و تکسر اعمال ما، از جهت قلب و قالب و نیت و گفتار و کردار و رفتار.
روایت میں بیان کیا کہ جو لفظ موازین آیا ہے، موازین اس لیے آیا ہے کہ ہمارے جو بھی اعمال، ہماری کردار ہیں، ہماری نیات ہیں، جو انسانی عمل کے پہلو ہیں، ان تمام پہلوؤں کو دیکھ کر موازین کا لفظ استعمال.
حق واحد ہے،
حق تو ایک ہی ہے،
حق واحد ہے،
حق ایک ہے.
اما اعمال من مختلف،
حق کے مقابلے میں میرا عمل کثیر ہوتا ہے، بعض اوقات مختلف ہوتا ہے.
چون اعمال من متکثرن، مختلفن، متفاوتن، اعمال قلبی داریم، اعمال بیرونی که قالبی داریم، گفتن داریم، کردار داریم، اشاره کردن داریم، چشم ابرو داریم، حسن اخلاق داریم، بد اخلاقی داریم، خوبی داریم، صداقت داریم، همه اینها هر کدومش میزان داره.
یعنی اصل میں ہم تو ایک ہے، لیکن اس ہم کے مقابلے میں ہمارا جو عکس العمل ہے وہ مختلف ہوتا ہے. مثلا ہمارے قلبی اعمال ہوتے ہیں، قلبی اعمال کے بعد ظاہری اعمال ہوتے ہیں، ظاہری اعمال کے بعد اشارے کے ذریعے سے ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات اپنے تیور کے ذریعے سے عمل انجام دے رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات اپنی گفتار کے ذریعے سے، بعض اوقات اپنے اعمال صداقت کے ذریعے سے، مختلف اعمال ہیں ہمارے ہم کے مقابلے میں. اس بنیاد پر کاغذ مواضی
عقائد داریم، اخلاق داریم، عمل داریم، ہمیں یہاں کچھ میزان داریم.
یعنی عقائد، اخلاق، بد اخلاقی، یہ سب میزان سے تعلق
داریم. یادتون باشه ها، چون در آینده بهش کار داریم،
چونکه همه آینده نیز به این نکات سے سروکار ہے، اس کو غور سے سنیے گا.
یعنی میخوام بهتون بگم در قیامت اجمال نیست، تفصیل ہے.
قیامت کے اندر اجمالی مسئلہ نہیں ہے، ہر چیز کی تفصیل بیان ہونی ہے.
من و شما از جهت عقیده مفصلا بررسی
میکنیم، مثلا عقیده کے اعتبار سے ہم سب کو تفصیل کے ساتھ دیکھا جائے گا.
از جهت اخلاق،
اخلاقی میزان کے اندر تفصیل سے دیکھا جائے گا.
از جهت عمل،
عملی میزان میں تفصیل سے دیکھا جائے گا.
از جهت نیت،
نیت کے معاملے میں تفصیل سے دیکھا جائے گا.
موازن داریم نا،
کیونکہ ہر چیز کی تفصیل دیکھی جائے گی وہاں، ہر چیز کے پیچھے جو چھپی ہوئی حقیقت ہے ان کو لایا جائے گا. اس لیے کاغذ موازن،
مطلب معلوم شد برای چی موازن گفته،
کچھ آشکار ہوا ذہنوں میں بیٹھا کہ موازن کیوں آیا.
اولئک الذین خسروا، اب خسران چیے
آئے گا اگلے ٹکڑا کہ جن لوگوں نے، جن کا میزان ہلکا ہوگا وہ نقصان میں، نقصان کیا، خسران کیا.
خسارت، خسارت به معنای از دست دادن سرمایه و سود، یعنی من بعد
یہ تو قرآن میں آیا
اینجا سود به برسود تربیه بود.
یہ آیا میں خسران کا لفظ آیا، خسارہ کا جس کو مانا کرتے ہیں، یہ اس جگہ پہ لاگو ہوتا ہے کہ جہاں انسان کا سرمایہ اور منفعت، فائدہ دونوں ہاتھ سے چلے جائیں.
کسی کے ہم سرمایہ ہم منفعت از دست ملے میگن خسارت.
جس کے ہاتھ میں نہ اس کا اصلی سرمایہ واپس آیا ہو، نہ ہی اس تجارت کے بدلے کوئی اس کو فائدہ حاصل ہوا، پروفٹ آیا ہو، دونوں چیزیں ہاتھ سے چلی جائیں، کہا رہتا ہے خسارے میں.
یہ کدھر میگن و اگر آیه رو خوندید ان الانسان لفی خسر، یادتون باشه یعنی چه. یعنی کسی که هم سرمایه هم منفعت رو از دست داده.
بس اب جب آپ قرآن کریم سورہ عصر کی آیت پڑھیں کہ ان الانسان لفی خسر، جب یہ خسر ذہن میں آئے تو سمجھ جائیں کہ وہ انسان کے جس کا سرمایہ بھی ہاتھ سے چلا گیا اور اس کا کوئی پروفٹ بھی نہ ملا اسے.
اما ضرر معراج از دست دادن منفعت هست نه سرمایه.
خسارے کے مقابلے میں لوگ کہتے ہیں ضرر ہوا، اس کو نقصان ہوا، اور نقصان یہ ہے کہ اس کے ہاتھ سے پروفٹ نہیں چلا گیا، کوئی فائدہ اس کو اس چیز کا حاصل نہیں ہوا، لیکن سرمایہ میں
ہوا. پس فرق بین ضرر و خسارت چی شد؟
نقصان اور خسارہ دونوں میں فرق ہو گیا.
او از دست دادن سرمایه و منفعت هست، یہ از دست دادن منفعت.
خسارہ یعنی جس میں آپ کا اصل سرمایہ بھی چلا جائے اور اس سے کچھ حاصل بھی نہ ہو، جبکہ نقصان یعنی جہاں پہ پروفٹ حاصل نہ ہو.
بیان خداوندی رو ببینید، فاولائک الذین خسروا انفسهم.
اب آگے اس کو دیکھیں کہ خدا کیا کہہ رہا ہے. خسارہ یعنی جہاں پہ انسان کا سرمایہ بھی کیا اور اس سے کچھ حاصل بھی نہیں ہوا. اب خدا کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے نفسوں کا خسارہ کیا،
یعنی ہمیں چیز راست،
یعنی سب کچھ ان کے ہاتھ سے جا چکا.
چرا
ایسا کیوں ہوا؟ ان کے نفسوں کا خسارہ کیوں ہو گیا؟
کم داشتن عمل صالح در روز قیامت خسارت ہے. وای به بی عملی.
اگر انسان قیامت میں نیک اعمال کم لے کر جائے گا تو یہ بھی خسارہ ہے. اگر بات یہ ہوگی کچھ بھی نہ لے کے جائے، بے عملی لے کے جائے تو کیا ہوگا؟
چهار، دنیا مانند بازار.
ایک نقطہ اور اس آیت کا یہ کہ دنیا بازار کی طرح ہے.
در روایات زیادیت داریم دنیا سوق المیان اسوا ربح فیها قوم و خسر فیها آخرون.
روایت میں بتایا کہ دنیا بازاروں میں سے ایک بازار ہے، اس میں کچھ لوگ فائدے میں رہیں گے، پروفٹ کما لیں گے، کچھ لوگ نہیں کما پائیں گے.
بازار، بازار سرمایه این بازار عمرت،
اور اس بازار میں جو خرچ کرنے والی چیز ہے جس کو آپ سرمایہ کہتے ہیں وہ آپ کی عمر ہے.
بیشترین چیز سرمایہ کے تو دن ہمیں عمر
سب سے بہترین سرمایہ جو ہمیں اور آپ کو دیا گیا ہماری عمر ہے.
سود در این بازار چیه؟ یعنی منفعت در این بازار چیه؟
اس بازار کا جو فائدہ ہے اس تجارت کا وہ کیا ہے؟ یہاں پہ آقا ایک لفظ استعمال کر رہے ہیں سود فارسی میں پروفٹ کو کہتے ہیں. آقا بار بار اس کی اصلاح کر رہے ہیں لیکن آپ لوگوں کے ذہن میں ہو کہ سود سے مراد بینک کی سود نہیں ہے بلکہ پروفٹ ہے.
انشاءاللہ دیگه نمیگه. منفعت در این بازار چیه؟
اس بازار میں فائدہ کیا ہوتا ہے؟
اونی که به دست میاری از اون سرمایه چیه؟ ایمانه.
اس بازار میں پروفٹ کیا ہے کہ جو آپ اپنے سرمایے کو دے کر حاصل کریں گے وہ ہے ایمان.
انکار و کفر خسارت ہے.
اور اگر انسان اس سرمایے کو خرچ کرے عمر کو خرچ کرے لیکن اس کے مقابلے میں کفر اپنے ہاتھ پر لائے تو یہ خسارہ ہے.
یعنی چھے
کیا مطلب ہے؟
یعنی نادیدہ گرفتن بعثت انبیاء،
انبیاء کی بعثت کو وہ اہمیت نہ دے،
محو کردن فطرت خدادادی،
اپنی خدا خدا عطا کردہ فطرت کو خطاب کر دینا
که نهایتاً جوهره انسانیت رو نابود میکنی،
که جس کا لازم نتیجہ یہ کہ انسانی جوہر اور کمال اس کے حاصل چلا جائے گا.
حقیقت انسانیت رو نابود میکنی،
حقیقت انسان کی جو حقیقت ہے وہ فنا ہو جائے گا.
ولذا آیه دارد فاولائک الذین خسروا انفسهم، یعنی حقیقت خودشون را.
اسی لیے قرآن نے بیان کیا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو اپنے نفسوں کا خسارہ کر بیٹھیں گے، یعنی اپنی حقیقت کو کھو دیں گے.
و این بی توجهی به آیات الهی ظلم به آیات الهی است.
اور یہ اس کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے آیات الهی کے ساتھ اعتنائی کی تھی، اور آیت الهی کے ساتھ بے اعتنائی کرنا ظلم ہے.
رعایت نکردن حق ہر چیز ظلم ہے.
جو بھی حق ہو اس کا اعتنا نہ کرنا یہ ظلم ہے.
رعایت نکردن حقوق دیگران ظلم ہے.
دوسروں کے حقوق کا اعتنا نہ کرنا ظلم ہے.
نتیجہ ظلم کردن خسارت،
اور جو بھی ظلم کرے گا اس کا لازم نتیجہ خسارت.
خب نکته دیگه این که در آیه شریفه فقط میزان عمل درستکاران سنگینه. یعنی چه؟
دوسرا ایک نکتہ جو نکلتا ہے اس آیت سے وہ یہ کہ اس آیت میں بیان کیا گیا کہ جو نیک عمل انجام دینے والے ہیں فقط انہی کا میزان بھاری ہے.
اما زیان بدکاران، بدکاران کفی عملشون سبک. یعنی چه؟
اور جو بدکاری کرتے ہیں برے عمل انجام دیتے ہیں ان کا میزان ہلکا ہے. اس سے کیا مراد؟
نہ اینکہ تمام افراد یه خود سنگینی دارن یه خود سبکی، نه، خوبان کفه عملشان سنگینه
یعنی ایسا
بدان سبکه.
ایسا نہیں ہے کہ اس طرف والوں کے بھی کچھ اعمال سنگین ہوں کچھ ہلکے ہوں، اس طرف بھی کچھ اعمال ہلکے ہوں کچھ سنگین ہوں، ایسا نہیں ہے. بلکہ خدا نے کہا جو نیک عمل انجام دینے والے ان کے پلڑے ان کے میزان بھاری ہیں، جو برے عمل انجام دینے والے ان کے پلڑے ہلکے.
یعنی گناہ وزن ندارد؟
اس کا مطلب یہ کہ گناہ کا کوئی وزن نہیں ہوتا.
دروغ ثقل ندارد؟
جھوٹ کے اندر کوئی وزن نہیں ہوتا.
جنایت ثقل ندارد؟
جرم و جنایت اس کے اندر کوئی وزن نہیں ہے.
نه، اونی که ثقل داره نماز توبه.
پس
حسن خلق توبه.
جو چیز وزن رکھتی ہے وہ نیک اعمال ہے، جیسے نماز آپ کا اچھا
اخلاق،
آپ کی قربانی.
اگه اینا تو این کفه ها آمد، کفه از بابا حالا چون میخواییم یه خورد خودمونی حرف بزنیم، اگر ما کفه نداریم ما یادتون باشه.
یعنی من تو اپنی بات کر رہا ہوں، آپ اس میں انداز نہیں پڑھنا. یہ پلڑے وغیرہ ہم بیان
کریں گے، خواہیم گفت کہ ما این کفه ندارم،
مطلب کفه سے مرحبا پلڑا ہوتا ہے جس کو میں استعمال کر رہا ہوں.
یہ ترازو بھی آرہا ہے، یہ تلویزیون ہے، یہ تلویزیون
کہ جیسے ترازو ہوتا ہے، اس ترازو میں ایک طرف دو پلڑے ہوتے ہیں، ایک میں وزن رکھا جاتا ہے، ایک میں جنس ڈالی جاتی ہے. ایسا نہیں ہے، صرف سمجھانے کے لیے بات ہو رہی ہے کہ جس کے پلڑوں میں مثلا نماز ہوگی، خوش اخلاقی ہوگی، صداقت ہوگی، اس کا بھاری ہوگی. یعنی یہ چیزیں بھاری ہیں، وزن رکھتی ہیں.
خب حالا این ترازو چیه؟
یہ ترازو کیا ہے؟
اینو باید بفهمیم دیگه، نه؟
اس کو سمجھنا چاہیے.
آیا یه ترازو میارند و اعمال خوب بد ما رو میذارند توی یکی این طرف یک طرف
پھر استعمال کیا گیا کہ میزان ہے اور ترازو اس میں ناپا جائے گا تولا جائے گا، تو کیا واقعی ایسا ہے کہ ترازو لگا دی جائے گا ایک گڑھے میں مثلا ہمارے اعمال ڈال دی جائیں گے دوسرے لوگ کچھ اور ہوگا؟
انہی کے سنگین تر عمل خوبش ہوں رستگار ہوں کے سب عمل بدش سبک تر ہوں،
اور اس کے بعد اسی ترازو کی طرح جیسے ہوتا ہے کہ بھاری چیز ہوتی ہے وہ اٹھا کے دے دی جاتی ہے، تو جس کا عمل بھاری ہوگا وہ فائدے میں ہوگا، جس کا عمل ہلکا ہوگا نقصان ہوگا، ایسا ہوگا؟ ہمیں اس طرح سمجھایا جاتا ہے ہمیشہ، اس طرح سے بات کرتے
ہیں
واقعی اسی طرح سے تولا جائے گا
باقاعدہ،
کچھ یہاں رکھ دیں گے کچھ اس طرف رکھ دیں گے، جیسے تولا جاتا ہے ترازو کے اندر،
جو
خصوصیات ہیں انسانی، جو انسانی فضائل ہیں، جو نیتیں ہیں، ان کو کس طرح سے تولا جا سکتا ہے؟
محبت
کسی کی کسی کے ساتھ کی جانے والی محبت کو کس پیمانے سے ناپا جا
سکتا ہے؟
خدا سے عاشقی، خدا سے عشق و محبت، اس کو کس پیمانے سے تو ناپا جا سکتا ہے؟ لیکن ان سب کو ناپا جائے گا، ان سب کو جانچا جائے گا، بتائیں گے انشاءاللہ
در باب میزان یک باب خاصی مفتوح خواهد شد،
انشاءاللہ میزان کے چپٹر میں ایک خاص عنوان کھلے گا، اس پر ہم بات کریں گے۔
اینطور نیست که تو ذهن ما،
البته ایسا نہیں ہے جیسا ہم نے اب تک سنا ہے یا سیکھا ہے کہ ترازو ہے اس کے دونوں پلڑے،
چون اگر این چنین بود آیه باید یه طور دیگه،
اگر اس طرح سے ہوتا واقعاً کہ واقعاً ترازو ہوتا اس ترازو کے دو پلڑے ہوتے اس میں چیزیں رکھی جاتی تو آیات کا انداز دوسرا ہونا چاہیے تھا،
چون اینی که دارم عرض می کنم چون بعضی از فرق ما اومدن معنا کردن این
طور، میں اس لیے اس بات پہ اتنا زیادہ تاکید اور اہمیت دے رہا ہوں کہ ہمارے پاس فرقوں نے اس چیز کو بیان کیا، بعض علماء نے بیان کیا کہ ایسا ہی ہے کہ ترازو لگایا جائے،
اخباری ہے ما آمدن ہم این طور بیان،
ہمارے جو اخباری گروہ کہلاتا ہے جو فقط احادیث اور روایت کو لے کے چلتا ہے اس نے کہا کہ ایسے ہی کہ میزان قائم کیا،
حشویہ آمدن این طور معنا
کیا، حشویہ ایک گروہ ہے اس نے بھی اس طرح سے بات کی،
دیگران بخیلی آمدن ہم این طور معنا کیا،
بہت سے لوگوں نے اس کو اسی طرح سے لیا کہ ہاں ایسا ہی ہے کہ ایک ترازو قائم کیا جائے،
جون اگر بنا بود این طور کہ شما معنا میکنید باشه باید آیه این طور می بود فمن ثقلت حسناته فاولئک هم المفلحون،
اب اگر اس طرح سے مانا کیا جائے جیسے بیان کیا گیا کہ ترازو ہے اس کے دو پلڑے ہوں گے اس کے اندر چیز رکھی جائیں گی، تو پھر آیت کا انداز یہ ہونا چاہیے جس کو آپ نے بیان کیا کہ جس کی نیکیاں بھاری ہوئیں فمن ثقلت حسناتہ، جس کی نیکیاں بھاری ہوئیں وہ فائدے میں، جبکہ آیت نے کیا بیان کیا فمن ثقلت موازینہ، آیت نے حسنات کا لفظ استعمال نہیں کیا،
فمن ثقلت
اسی طرح آیت کا دوسرا حصہ بیان کرنا چاہیے تھا کہ جس کی نیکیاں بھاری ہوئیں وہ چلا گیا فائدے میں، اور جس کی برائیاں بھاری ہو گئیں یعنی برائیوں والا پلڑا چھوک گیا اس کی برائیاں زیادہ ہیں یہ گھٹے،
یعنی کھپے گناہش بیشتر سنگین بود بہر جہنم، اینطور معنا کردن
بعض لوگوں نے ایسے ہی معنا کیا کہ نیکیوں کو رکھا جائے گا دوسری طرف کوئی وزن رکھا جائے گا، نیکیوں کا پلڑا جھک گیا جنت میں بھیج دیں گے، برائیوں کو رکھا جائے گا برائیوں والا پلڑا نیچے چلا گیا جہنم میں جائے گا، اگر ایسا اس کا معنی پھر یہ ہونا چاہیے آیت یہ ہوتی، پھر
معلوم ہے چی میگم، یعنی آیت یہ کہ بابا یہ ترازو رو بیاری اگر حسنات رو گذاشت تو بو سنگی بود خب بو فهل فلا گناه رو بگذاری او سنگی بود و اهل عذاب،
جس کی نیکیوں والا پلڑا جھک گیا بھاری ہو گیا اس کو جنت میں بھیجا جائے گا، جس کی برائیوں کا پلڑا جھک گیا بھاری ہو گیا وہ جہنم میں جائے گا، ایسا نہیں ہے،
بلکہ در آیات و روایات مربوط به میزان داریم که رستگاران عملشون ثقیل و سنگین و وزینه،
یہ اہم نقطہ ہے، بلکہ جو روایات بیان کر رہی ہیں وہ یہ کہیں کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ جو کامیاب ہونے والے لوگ ہیں جنہوں نے فلاح پا لی ہے فلاح ملے گی وہ لوگ ہیں جن کا عمل سنگین ہے،
و ظالمان عملشون سبک ہے
اور ظلم کرنے والے ہیں ان کا خود عمل ہلکا ہے،
برای اینکه واضح بشه مسئله یہ مثال براتون
بزنم، ایک مثال کے ذریعے سے اس مسئلے کو واضح کرتے ہیں،
تا این مثال زده نشه داخلا واضح نمیشه که من میخوام چی بگم،
جب تک یہ مثال نہیں آئی کہ سامنے شاید مبہم رہے بات سمجھ میں نہیں آئی،
ببینید مدرسه دانش آموز
مثلا ایک اسکول کو سوچیے اس میں ایک بچہ پڑھ رہا ہے
یکی اصلا اسم نویسی نمی کنه،
ایک ایسا بچہ ہے جو اسکول میں پڑھ رہا ہے، ایک وہ بچہ ہے جو نامی نہیں لکھتا کہیں،
بعد از امتحاناتی که داده میشه بیاد بگه آقا کارنامه منو بده،
یعنی جس نے اپنا نام نہ لکھا ہو وہ آنے کے بعد کہے کہ میرا رزلٹ اس کو دے دیجئے، اس سے پوچھا جائے گا تم کہاں تھے؟
خبر ہی نہیں.
یعنی نام لکھنے رہا ہے جسے ریجسٹریشن نہیں کروائی, اسکول نہیں آیا, کچھ بھی نہیں کیا, اس کے بعد امتحان کے بعد آئے ریزلٹ لے کے اندر, کہ میرا ریزلٹ دیجئے مجھے.
کسی کے تو مکتب انبیاء نام ننوشتے در مذہب مکتب کفر, این نام نویسی اونجا کرده نه اینجا.
بس اب اگر کسی بچے نے اسکول کے لیے نام ہی نہیں لکھوایا, رجسٹریشن ہی نہیں کروائی, رزلٹ لے کے دن آگے بولے مجھ کو میرا رزلٹ دے, کیا کہا جائے گا تمہارا نام ہی یا نہیں؟ جس نے انبیاء کے مکتب میں اپنا نام نہیں لکھوایا, قیامت میں وہ کس نتیجے کو مانگے گا؟
بابا تو کارنامت صفی ہیچ چی توش نیست, از نام عرض جاہل جاہل.
اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ تمہارا کوئی رزلٹ نہیں ہے, تم جہالت کی اس سے وابستہ ہو, تم نے نام ہی نہیں لکھوایا تھا.
نا میاں نام نویسی بھی کرے مدرسے نہیں.
اس کے بارے سے ایک لڑکا ایسا ہے کہ جو اسکول میں نام تو لکھواتا ہے, رجسٹریشن تو کروا دیتا ہے, لیکن اسکول نہیں آتا.
ہاں میشے مجھ سے مر پہ آسی ہے مجھ سے مر پہ بہنے اس جان آتا مدرسہ.
یعنی وہ ایک ایسا شخص ہے کہ جو مدرسہ نہیں آیا, اسکول نہیں آیا, نام اس کا لکھا ہوا ہے لیکن اسکول سے اس کو نکال دیا گیا.
انہم بچن نا یک روز میاں دیکھ روز میاں.
ایک اور طالب علم ہے, یعنی وہ طالب علم دوسرا ہو گیا کہ جسے نام لکھوایا تھا اسکول نہیں آتا تھا, وہ گویا ایسے ہو گیا کہ اس کو اسکول سے نکال دیا گیا, اس کو ابھی کوئی اہمیت نہیں. تیسرا وہ ہو گیا طالب علم کے جو بعض دن آ رہا ہے بعض دن نہیں آ رہا, لگتا ہے کراچی کے اسکولوں سے باہر نہیں آ رہا.
خبر مجھے
تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟
اینا کارنامه تحصیلیشون سبکه, وزن نداره.
اب یہ افراد کہ جو یا تو آئی نہیں, جسے نام نہیں لکھوایا, یا جو جسے نام لکھوایا اسکول کی شکل نہیں دیکھی, یا جسے نام لکھوانے کے بعد بعض دن آیا بعض دن نہیں آیا, ان کے نتیجے میں رزلٹ کارڈ کے اندر کیا چیز لکھی ہوگی, رزلٹ کے اندر کیا چیز ہوگی؟ ہلکا ہوگا رزلٹ.
ارے کارنامه سنگین بدل تو کہ نداری, تو کہ نداری کارنامت سبکه.
جو آیا ہی نہیں, جس نے کوئی امتحان ہی نہیں دیا, جو کبھی بیٹھا ہی نہیں, جس کے کوئی نمبر ہی نوٹ نہیں ہوئے, یعنی اس کا ریزلٹ کارڈ بہت میٹھا ہوگا.
یعنی
یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارا اپنا کوئی وزن نہیں ہوا, تم خود ہلکے تھے.
پس انہیں کہ تو ذہن عوام ہے,
پس جو چیز لوگوں کے ذہن میں
چھے یک کپه ای درست بود که ترازو یا سوی خوده این تنوی خودم در برنچه می شود, این نیم
جو لوگوں کے ذہن میں کہ ایک ترازو ہی رکھا جائے گا, اس کے دو پلڑ رہے ہوں گے, ایک طرف بھی ہوگا ایک طرف ہوگا, ایسا نہیں.
و آیات و روایات همه دان لبرین هم که عمل صالح سنگین.
اور آیات اور روایات اس بات کی طرف اشارہ کرتی نظر آ رہی ہیں کہ جو عمل صالح ہے, نیک عمل ہے, وہ خود سنگین.
اعمال خوب وزن داره,
اچھے اعمال وزنی ہوتے ہیں,
ولی اعمال بد وزن نداره,
برے اعمال کے کوئی وزن نہیں ہوتا.
اصولا خود تبهکاران هم بی وزنن.
پس اگر برے عمل کے اندر کوئی وزن نہیں ہے, تو جو برے اعمال انجام دینے والا برا شخص ہے, وہ بھی بہت ہلکا.
اصلا براشون میزانی نمیگذارن. خوب گوش کنید,
چونکہ اس کا کوئی وزن ہی نہیں ہے, اس کے لیے بھی میزان بھی قائم نہیں ہو.
چند دسته میزان ندارن.
بعض لوگوں کے لیے کوئی میزان نہیں ہوگا آئندہ کا,
لیکن انہیں کے فوق میزان ہیں.
بعض لوگوں کا معاملہ بغیر میزان کے طے پا جائے گا, اس کو بیان کریں گے. میں ایک وہ ہیں کہ جو میزان سے اوپر کے شخصیات,
بعضی ہم میزان ندارن, انہیں کے وزن ندارن.
اور بعض دوسرے ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے لیے میزان قائم نہیں کیا جائے گا, اس لیے ان کا وزن نہیں ہوگا کوئی.
چرا؟ تو سنگینی و سختی در کار نہیں.
کیوں؟ کیوں کہ ان کے پاس کوئی بھاری اور ہلکا کچھ ہے ہی
نہیں. توهم محض آقا,
فقط وهم تھا ان کا,
خیال محض آقا,
خیالات کی دنیا میں تھے فقط.
حالا ببینید این آیه رو, این آیه در سوره کهف آیه 103 تا 105 سوره کهف,
سوره کهف کی آیه 3 سے 5 میں آیا, ان کو غور سے سنیے گا.
قل هل انبئکم بالاخسرین اعمالا, آیا پیغمبر به مردم بگو اخسرین اعمال رو یادتون بدم.
رسول اکرم سے خدا کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہیے کہ کیا میں تمہیں خبر دوں ان اعمال سے جو اخسرین ہیں.
الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا, انہی کہ سعیشون در حیات دنیا گم شده,
اور وہ لوگ کہ جن کی دنیا میں کوششیں گم ہو گئیں.
اون کسی کہ ریا میکنه, اون کسی کہ تقلب میکنه, اون کسی کہ اینا بابا گم میشه, نمیبری با خودت.
کیا مطلب ہے کہ دنیا میں ان کی کیوی کوششیں گم ہو گئیں؟ یعنی جس نے ریاکاری کے لیے اعمال انجام دیے، جس نے چیٹنگز کے لوگوں کے ساتھ دھوکہ دیا، یہ سب کھو جانے والی چیز ہے.
وہ وقتی کہ میخائی بری ہے دنبالش میگردی نہیں.
اب جب جانے لگیں گے دنیا سے، اپنے ساتھ لے جانا چاہیں گے، نہیں ملے گا.
در آخرت ہم دنبالش میگردی نہیں، اس خبر نہیں.
آخرت میں بھی آپ کو اس کی کہیں جھلک نظر نہیں آئے گی، چونکہ گم ہو چکی ہے تو چیز.
الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. اینا آدم هایی بودن خیال میکنم خیلی زرنگم.
یعنی خدا کہہ رہا ہے کہ کون ہے افسرین اعمال والے؟ وہ لوگ کہ جن کی دنیا میں کی گئی کوششیں گم ہو گئیں. ظاہرہ اس کا ترجمہ رائے گا بھی کیا جا سکتا ہے کہ رائے گا ہو گئیں، گم ہو گئیں. لیکن یہ وہ لوگ تھے کہ جو اعمال انجام دیتے وقت یہ سوچتے تھے کہ یہ بہترین اعمال انجام دینے والے،
عجب کاری کردم.
اپنے اعمال سے ہمیشہ جو ہے خود از خود راضی ہونے والی بات، خود راضی رہتے تھے، میرا اچھا کر رہا ہوں.
میرا سر جلسه امتحان تعلق میکنه، میگه عجب پردی ما.
امتحان میں آ کر کتاب سامنے رکھ کے چیٹنگ کر رہا ہوں، کہتا ہے کیا ذہانت ہے میرے پاس.
پس امتحان خوب میاد نہیں تھا، ازش میپرسن چی بلد نہیں.
امتحان دیں گے آتا ہے، اس کے بعد اسے پوچھا جائے گا اسے کچھ نہیں آتا حقیقت میں.
وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. خیال میکنم کار قشنگی دارن انجام، همین زرنگی های خودماتی
که اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم بہت بہترین کام انجام دینے والے ہیں، جس کو ہم اپنا ہوشیاری کہتے ہیں.
میگه عجب کدای سرش گذاشتم، خوب بهش فروختم.
اپنی ہوشیاری سے سمجھتے ہیں کہ دوسرے کو چیٹ کر دیا، دوسرے کو چیز کم تھی مہنگی بیچ دی.
بله خب، اولئک الذین کفروا بآیات ربهم. اینا اونایی هستن که به آیات خدای کافر شدن.
یه وہ لوگ ہیں کہ جو خدا کی آیات کے منکر ہو گئے، کفر کیا.
ولقائه،
اور فقط خدا کی آیات کے منکر نہیں ہوئے، خدا سے ملاقات کا انکار کیا.
فحبطت اعمالهم،
بس ان کے سارے اعمال ہبط ہو. ہبط کی بحث تو جو ہم نے آقا نے کی تھی.
فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. چقدر قشنگه
قیامت.
ما در قیامت برای اینا میزان قرار نمیدیم. چرا؟
اب جب یہ ساری باتیں بیان کر دی، اگلی آیت کہہ رہی ہے کہ اگلا کپڑا کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے ہم قیامت میں کوئی میزان قائم ہی نہیں کریں.
چون وزن ندارن،
اس کو وزن ہی نہیں.
چقدر زیبا،
کتنی خوبصورت بات.
فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا،
قیامت کے دن ہم ان کے لیے کوئی وزن نہیں بنائیں گے، کوئی میزان قائم نہیں کریں گے.
میزان براشون قرار نہیں، وزن نداره،
کیونکہ ان کے پاس کوئی وزن ہے ہی نہیں جو میزان میں آ سکے.
در حالی کہ اگر برامون اعمال زشت دارای وزن باشه، باید میزان اینا خیلی سنگین باشه.
پس اب اس آیت اس میں سمجھیں کہ اگر ترازو سے مراد وہی ترازو ہوتا تو پھر خدا کہتا ہے کہ ان کے پاس تو بہت وزنی چیزیں موجود تھیں، بے شک وہ برائیوں میں تھیں، لیکن خدا کہہ رہا ہے ان کے پاس کوئی وزن ہی نہیں ہے، تو میزان کیسا؟
آقای اوباما باید خیلی میزان جنایتش بالا باشه.
اگر میزان سے مراد وہی ترازو ہو تو پھر تو اوباما کے پاس بہت ساری چیزیں جو اس پلڑے میں رکھی جا سکتی ہیں.
اصل وزن ندارن،
وزن ہی نہیں ہے کوئی.
مومن هم اینا همینطور نگاه میکنه،
مومن بھی اسی طرح سے دیکھتا ہے.
این خانه اشتون که مذاکر کننده پنج به علاوه یک با ایران،
ایران کے ساتھ جو بھی ایک مذاکرات ہوئے زہران عراق کے اندر، اس میں خاتون نے جو مذاکرات ٹیم کی سربراہ تھی،
این دفعه که آمده و مانتو پوشیده بود
اور جو آئی تھی تو وہ کوٹ اسکارف پہن کے آئی تھی.
چرا؟ ہمیشہ این چی پاش نبود خلاص.
یعنی وہ ہمیشہ ہاف اسکرٹ میں آتی تھی، اب جو وہ آئی ایران کے ساتھ مذاکرات کرنے تو وہ کوٹ اسکارف پہن.
چرا این کارو میکنی؟ چون ما وزن داریم.
کیوں
تسلی به خدا آئی؟
کیوں اس نے ایسا کام کیا؟ وہ کہ جو یورپی دنیا میں رہتے ہیں، سفارتکاری کے کام انجام دیتے ہیں، اس طرح کے کپڑوں میں رہتے ہیں، کیوں ہمارے سامنے ایسے بن گیا؟ اس لیے کہ ہم وزنی ہیں.
باور کنی
کیوں وزنی ہے کہ خدا سے متصل.
این دنیا بھی جلوے از اون دنیا است.
یہ دنیا بھی اس عالم حضرت کا ایک جلوہ ہے، ہم سمجھتے نہیں ہیں چیزوں کو، آپس میں لنک ہیں چیزوں کو.
یادمون باشه زشتی و پلیدی وزن نداره.
ذہن میں رکھیے گا کہ برائی بے حیائی اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا.
اونایی که هیچ شائبه ای از خوبی ندارن، اون هم وزن ندارن.
جن کے اندر کوئی خوبی نہیں پائی رہتی، ان کے ہاں کوئی وزن نہیں ہوتا.
وچون وزن ندارن، فلا نقیم لهم یوم القیامت وزن.
بس اب جب ان کے اندر اس دنیا میں کوئی وزن نہیں پائی رہتا، قیامت میں ان کا کوئی میزان بھی نہیں ہوگا.
یہ نکتے دیگر میں خواہم بگم.
ایک اور نقطہ
ان نقطے خیلی لطیف و ظریف
ہے، بہت لطیف اور اچھا نقطہ ہے، اس کو سنیے گا.
انہیں کی میزانشون سنگین ہے،
جن کا میزان بھاری ہے
اعمالشون رو به بالا میره،
جن کے میزان سنگین ہے بھاری ہے ان کے اعمال اوپر کی طرف جاتے ہیں. اس کے برعکس بھی
انہی کے عمل سنگین خدایی میرے بالا،
یعنی بات الٹی ہو رہی ہے، معمولا بھاری جس کا آتی ہے نیچے کی طرف آتی ہے، لیکن یہاں بھی کہ جس کا عمل اچھا اور سنگین ہے نیک عمل وہ اوپر کی طرف جاتا ہے،
ان کے عمل سبک کمر یا بیور داره میرے پایین،
اور جس کا وزن ہلکا ہے وہ نیچے کی طرف جا رہا ہے.
اما تو عالم طبیعت این جواب موقع که وزن میکنیم اونی که سنگین تره میاد پایین که سبک تره میره بالا،
جبکه هم اس عالم طبیعت میں مشاہدہ کرتے ہیں، ترازو میں چیز رکھتے ہیں، کچھ تولتے ہیں تو جو بھاری چیز ہوتی ہے وہ نیچے کی طرف چلی جاتی ہے، جو ہلکی ہوتی ہے اوپر رہتی ہے. ایسا ہی ہوتا ہے،
درست ہے نا؟
ایسا ہی ہے عالم طبیعت میں، ایسا ہی
ان کے سنگین ہے میرے پایین، ان کے سبک میرے بالا،
جو بھاری ہے وہ پلڑا جھک جائے گا، جو ہلکا ہے وہ اوپر اٹھ جائے گا.
سبک میرے رو بالا، سنگین میرے رو بالا. اما اون عالم این چنین،
لیکن عالم آپ کا ویسا نہیں،
مطلب بحث
وہاں پہ الٹا ہے معاملہ.
اونی که سنگینه میره بالا،
جو بھاری ہے اوپر کی طرف جا رہا ہے.
اونی که وزن پیدا کرده میره بالا،
جس کے اندر وزن ہے وزنی ہے اوپر جا رہا ہے.
یہ آیه در قرآن داریم، الیه یسعد الکلم الطیب، کلمه طیب که وزینت به طرف او بالا میره.
آیت ہے کہ اس کی طرف کلمہ طیب پرواز کرتا ہے،
سنگین میرے بالا،
چونکہ کلمہ طیب جو ہے وہ بھاری ہے.
والعمل الصالح یرفعه، عمل صالح او رو ارتفاع بیشتر میده.
یہ جو خود کلمہ طیب ہے، نیک کلمہ ہے، نیک بات ہے، یہ اس کی جانب اوپر جاتی ہے، خدا تک جاتی ہے، پرواز کرتی ہے، اور اس کو جو پرواز دیتی ہے چیز وہ عمل صالح ہے.
چون ان آیہ را شما زیاد میشنوید،
اس آیت کو آپ بہت سنتے ہیں،
تو ممبروں میں بعضاً تمسک میشے،
ممبروں کا بیان کی رہتی ہے،
میخوام براتون معنی
اس کا میں معنی کرنا چاہتا ہوں.
کلمہ طیب چی ہے؟
کلمہ طیب سے یہاں کیا مراد ہے؟ کہا گیا کہ کلمہ طیب ہے وہ صعود کرتا ہے، اوپر کی طرف جاتا ہے.
کلمہ طیب جان مؤمن،
کلمہ طیب سے مراد ایک مؤمن کی جان ہے جو وزنی ہوا کرتی ہے،
و همان نتیجه و حالت است که به واسطه ایمان و عمل ایمانی اعمال قلبی پیدا کرده.
اور یہ اسی اس کے مؤمن کی اس کیفیت کا نام ہے کہ جو اپنے ایمان کی وجہ سے، اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے قلبی ایمان کی وجہ سے اس کی حالت پیدا ہوتی ہے.
پس روح مؤمن کلمه طیب،
پس در حقیقت مؤمن کی روح کو کلمه طیب کہا جاتا ہے،
و عمل صالح پتروله، این روح طیب برا بالا رفته.
اب مومن کی روح ہو گئی کلمہ طیب، کہ جو پرواز کی حالت میں ہے، اور اس کو پرواز دینے کے لیے جو ایندھن چاہیے، جو ایندھن فراہم کرتا ہے وہ عمل صالح.
عمل صالح به این روح پاک با ایمان قوت میدهد تا بالا برود، ما این که وزینه.
اور عمل صالح اگر اس روح مومن کی مدد کرتا ہے کہ اوپر کی طرف تو سفر کرے، حالانکہ یہ مومن کی روح بہت وزنی ہے.
خلاصه ببینید چی شد، کلمه طیب چی شد،
کلمه طیب کیا ہوا،
الیه یسعد الکلم الطیب، کلمه طیب روح مومن،
کلمه طیب یعنی مومن کی روح،
فضائل اخلاقی ایمان در اون رخنه کرده، خانه کرده، و پاسو بنزینش، بنزین سلوک سقوم رفتن به طرف و عمل صالح.
پس ایک ایسی روح کے جس کے اندر خوبیاں اچھائیاں آ گئی ہیں ایمان کی وجہ سے، ساری چیزیں متجلی ہو گئی ہیں، اور عمل صالح اس کو اوپر
سنگین نیشا میں بلی بالا میرا،
اب یہ بھاری ہو رہا ہے، وزنی ہو رہا ہے، لیکن اوپر کی پرواز کر رہا ہے.
فرق بین ملک و ملکوت همینه دیگه،
ملک اور ملکوت کا جو فرق ہے وہی،
در ملک آنچه که سنگین میشه میره پایین، اما در ملکوت آنچه که سنگین میشه میره بالا.
ملک یعنی عالم طبیعت ہمارا، اس میں قانون یہ ہے جو بھاری چیز ہے وہ نیچے کی طرف آئے گی، ہلکی اوپر رہے گی، جبکہ عالم ملکوت میں برعکس ہے، جو بھاری ہے وہ سفر کر رہا ہے اور جو ہلکا ہے وہ رہے گی.
یار چی میگی مخان، میگی کفه سبک برا بعضی سبک ها، چرا سبکه
یہ جو بیان کر رہے ہیں اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ بعض دفعہ جو میزان ہے وہ ہلکا رہ جاتا ہے. کیوں ہلکا رہتا ہے؟
آیت دوم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات یرفع میران بالا.
دوسری آیت کے اس میں بیان کیا گیا کہ تو جو لوگ ایمان لے کر آئے تم میں سے خدا ان کو رفعت عطا کرتا ہے اور وہ لوگ جن کے پاس علم ہے درجات ہیں.
صاحبان علم و ایمان والا میران بھائی کے سائنگینا
بس ایمان اور علم والے افراد اوپر کی طرف جائیں گے پرواز کریں گے حالانکہ وزن نہیں ہوتے.
وسر الواقعیت انها ارتضاء بالا رفتن دارد و بالا می رود برعکس دیگر
اور ان کا بھاری پن ہی اس بات کا سبب بن رہا ہے کہ جتنا بھاری ہیں اتنا زیادہ پرواز کر رہے
ہیں. یہ آیت دیگر ہم زیاد شما می خونیم اونا می خواهم معنا کنم یه خود با آیات معنوس بجیم.
ایک اور آیت کو آپ نے پڑھنا چاہ رہا ہوں کہ جس کو آپ بہت زیادہ سنتے ہیں پڑھتے ہیں آشنا کرنا چاہ رہا ہوں کہ آیت کا مفہوم کیا ہے.
لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم.
آیت نے بیان کیا کہ بے شک ہم نے انسان کو بہترین اس میں پیدا کیا نو میں تقویم میں.
بعض لوگ اسے شکل ظاہری ماشاءاللہ مثل ان دیکھ خیال نہ کیا.
بعض لوگوں نے کہا یہ لوگ کہا کہ احسن تقویم اس سے مراد انسان کی ظاہری شکل و صورت ہے کہ اس سے بہتر کوئی اور مخلوق نہیں. اگر مثلا انسان کے سر پہ دو سینگ بھی نکلے ہوتے تو کیسا
رہے
گا؟ اگر مثلا آنکھیں یہاں کے بجائے سر کے اوپر کے حصے پہ ہوتی تو
کیا ہوتا؟
اگر منہ ادھر بنا ہوا ہوتا ہے بجائے اس کے کہ اس طرح چہرے کے اوپر ہے کیا ہوتا؟
چشمہ ابرو دادے سے نگاہ کنن چیف
کنن. یعنی خدا نے ہر چیز جو دی ہے وہ بہترین جگہ پہ بنائی ہے اور اس کا وہ رکھا ہے حساب.
ارے کہ میں میاں چشمہ ابرو سے کو دادے تو بے انجا بدشتے سے نگاہ کنن.
خدا نے دو آنکھیں دی ہیں بہترین تاکہ انسان دیکھ سکے.
ہمیں گزشتے ہوئے انجا بازا ہوئی چلے ہمیں کنے
بھی دیکھ. اب اگر خدا نے ادھر کے بجائے اوپر رکھ دی ہوتی آنکھیں انسان کہتے چلتا کرتا.
میں سے اتنا نہ کہہ رہے اور میں درم میں نے انہوں نے کیا لگت خلق رہا انسان فی احسن تقویم.
بعض لوگوں نے اس کا یہی معنی کیا ہے کہ ہم نے یعنی خدا کہہ رہا ایسے تقویم پیدا کیا یعنی ہر چیز کو صحیح جگہ پر رکھا.
ثم رددناه اسفل سافلین ازدیشون میرن اسفل سافلین پایین میرن.
اور اس کے بعد کچھ لوگ جو ہیں وہ رد ہو گئے گر گئے چلے گئے اسفل سافلین کی طرف.
ببینید الا الذين امنوا وعملوا الصالحات.
لیکن وہ لوگ سوائے ان کے کہ جنہوں نے ایمان لے کر رہا اور عمل صالح انجام.
یعنی چھ مہینے انہوں نے میرا بلا
یعنی کیا جو ایکسیپشن لگایا خدا نے کن کے لیے لگایا؟ جو ایمان لے کر آئے عمل صالح کیا وہ اس فلح صافلین میں نہیں آئیں گے.
پس یکی از مقررات و ضوابط عالم ملکوت اینه که سنگینان بالا می روند.
پس عالم ملکوت کے قوانین میں سے قانون یہ ہے کہ جس کا وزن بھاری ہوگا وہ اوپر کی طرف جائے گا.
اونایی که بی وزن میرن پایین.
جو وزنی نہیں ہوں گے وہ نیچے گریں گے.
چرا؟ چون اونی که اخلاق ندارد و بی وزن است پایین.
جس کے اندر اخلاق نہیں ہے اس کے اندر کوئی وزن نہیں ہے وہ اس عالم ملکوت میں نیچے رہ جائے.
ہر چیزی که ارزش معنوی نداره پایین میاد.
جس چیز کے اندر بھی کوئی معنوی ویلیو نہ ہو حقیقت نہ ہو نیچے رہنے والی.
در روابط
ہم ہمارے تعلقات میں بھی ایسے ہی.
خب پس تا به حال چی گفتیم؟
اب تک ہم نے کیا بیان کیا؟
یادتون باشه یک اعمال اهل ایمان سنگی
که اهل ایمان کا عمل بھاری ہوتا ہے.
چرا؟ و من سقلت موازی فاولئک هم
المفلحون. قرآن نے بیان کیا کہ جس کا میزان بھاری ہے وہ فائدے میں.
فلمن خفت موازینو یعنی کہ میزان سبکه.
جس کا میزان ہلکا ہے.
و یکی از مقررات و ضوابط اختلافی بین ملک و ملکوت این است که در عالم ملکوت اونی که سنگینه میره.
بس عالم ملک اور ملکوت کا جو فرق ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پہ جو بھاری چیز ہے وہ نیچے آتی ہے ہلکی چیز اوپر رہتی ہے. وہاں پہ جو ہلکی چیز ہے وہ نیچے رہے گی اور بھاری چیز سفر کرے گی.
خب این هم مقدمه بود برای اینکه من حرف مرحوم فیض رو براتون بگم.
یہاں تک کی ساری گفتگو مقدمہ تھی اس بات کے لیے کہ میں مرحوم فیض کاشانی کی بات آپ کے سامنے بیان کر سکوں.
خب عزیزان من یکی از عوالمی که در پیش داریم عالم میزانه.
پس جو ایک عالم ہمارے سامنے موجود ہے اور جو آئے گا وہ میزان ہے.
ما چند تا عالم رو بحث کردیم دیگه یادتونه نا؟
کچھ عالموں کے حوالے سے اپنے آپ نے بحث کی تھی.
عالم عرض بود عرض شدن به پیشگاه حضرت حق. عالم حیث بود، عالم نیش بود، عالم نامه اعمال بود، عالم تطاول کتب بود.
یعنی کچھ عوالم ہیں جن کے بارے میں یہاں بحث ہو چکی ہے، عالم حشر سے متعلق ہے، عرض سے متعلق ہو جانا پیش ہونے والی بات ہے، کتابوں کا کھلنا، نامہ اعمال کا پڑھا جانا، سارے عالم ہیں.
عالم شہادت بود، یاد تو نہیں کہ
یہ بحث ہو چکی ہے.
عالم شہادت بحثای خوبی شد،
عالم شہادت میں اچھی بحث کی تھی ہم.
عالم صراط بود،
صراط
عالم میزان
مال، یعنی جو سارے آپ نے بیان کی چیزیں اس میں.
حالا بخوام یہ بشارت به تم بدم، بعد از عالم میزان عالم حساب.
ایک بشارت آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں، خوشخبری کے عالم میزان کے بعد عالم حساب ہے،
بعد عالم جزا،
اس کے بعد پھر عالم جزا بھی ہے،
بعد عالم اعراف ہے،
اس کے بعد عالم اعراف کی باری ہے،
بعد عالم شفاعت ہے،
پھر عالم شفاعت کی بحث ہے،
بعد عالم میاه اربعه، آبهای چهارگانه. بله اونجا بساطیه.
اس کے بعد ایک اور عالم ہے کہ جس کا نام عربی میں ہے چار پانی، چار پانی،
یکیش آب کوثر ہے،
یا وہ کہہ لیں آپ کے چشمے، اور جن میں سے ایک آب کوثر ہے.
کیفیت جوشیدن کوثر چگونه، اینا رو باید بحث کنیم دیگه.
کوثر کیسے جوش کھاتا ہے، کیسے ابلتا ہے، حقیقت کیا ہے،
بعد هم وقتی که ببینیم چه میشه،
انشاءالله دیگه کیا
بولند تو بحث شفاعت حرفا خواهیم زد. انشاءالله در بخش میان اربعه حرفا هست،
عالم شفاعت میں این چار چشموں میں دیگه اندر بہت سارے نکات ہوشید.
بلی چیکار کنیم که این کاش هفته چند روز خلاصه.
آقا نے پچھلے ہفتے بھی کہا تھا کہ کاش یہ بحث ہماری روز ہو سکتی ہوتی، اب بھی کہہ رہے ہیں کہ کاش ہمارا زیادہ زیادہ ہوتا، ہفتے میں کئی دن پڑھ سکتے ہوتے.
مرحوم فیض برای این مسئله میزان حرفی داره.
مرحوم فیض نے عالم میزان کے بارے میں گفتگو کی،
میخواد طوری حرف بزنه، منتها من این حرف ایشون رو بعدا توضیح میدم، بدون این باید توضیح داده بشه.
ان کی گفتگو ایسی ہے کہ میں اس کی وضاحت کروں گا انشاءاللہ.
این رو یادتون باشه، شما این رو بذارم بهتون میگم که هر لحظی یک روح، یک حقیقت داره.
یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ہر لفظ کے پیچھے ایک حقیقت ہوتی ہے،
ہر معنی ایک حقیقت داره،
ہر معنی کا اپنا ایک حقیقت ہوتی ہے،
ایک صورت و قالب،
یعنی ایک حقیقت ہوتی ہے اور ایک اس کی ظاہری شکل ہوتی ہے.
مثلا
انسان
یک الف و نون و سین و،
مثلا انسان، لفظ انسان جو ہے اس کی جو ظاہری صورت ہے وہ کیا ہے، الف نون سین الف نون، اور اس لفظ کو کہتے ہیں کہ یہ مصداق پیدا کرتا ہے مثلا انسانوں کے اوپر جو ہے انسان.
6.5 میلیارد آدم به همشون میگیم انسان.
6.5 ارب لوگوں کو ہم کیا کہتے ہیں، انسان.
درست ہے نا؟
صحیح.
فرقشون چیه؟ در ظاهر هیچ،
ظاہر میں ان 6.5 ارب لوگوں میں کوئی فرق ہے؟ بتایا نہیں.
درست ہے نا؟
صحیح ہے. یہ بات
ابی جهل رو بشمیم، ابی جهل مسایس با انسان، پیغمبر اکرم مسایس.
مثلا یہ لفظ انسان کی جو ظاہر صورت علی تون سین علیف نون، یہ ابو جہل کے اوپر بھی مصداق پیدا کرتا ہے، رسول اکرم کے اوپر بھی اس کو.
نا، ہر لفظ ہر معنی یک حقیقت و روحی داره.
ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر لفظ کا، ہر معنی کا ایک حقیقت ہے جو اس سے متعلق ہے،
ایک قالب داره
اور ایک ظاہری صورت.
یہ قالب ہمیں عبارت،
اس کی جو ظاہری صورت ہے وہ یہی عبارت، یہ الفاظ ہیں جو بیان کیے گئے.
درست ان تو اینجا معلوم بشه،
یہاں تک بات کے لیے لوگ آگے بڑھتے ہیں
کہ این لفظ بر حقیقت آئے، بر اون حقیقت وارد شده حقیقت
ہے، اور یہ جو الفاظ ہیں اس کو سمجھیے گا ذرا کہ الفاظ کسی حقیقت کی وجہ سے بنائے گئے ہوتے ہیں.
در ظاہر قالب های مختلف
اور ظاہری طور پر ان کے مختلف شکلیں ہوتی ہیں،
ولی حقیقت ایک چیز ہے،
ان کی حقیقت ایک ہے.
مثلا لفظ قلم،
مثلا قلم،
القلم، القلم داریم دیگه نا،
قلم پین جس کو ہم کہتے ہیں.
خب یہ موقعی با پر حیوانان چیز می نوشتن، بهشون گفتن قلم.
مثلا پہلے پرندوں کے پر سے لکھا جاتا تھا، اس کو بھی قلم کہتے تھے.
بعد نئی آمد تراشیدن شد قلم.
اس کے بعد وہ لکڑی کی نئی بنائی گئی اس کو بھی قلم کہا جاتا ہے.
بعد آهن آمد شد قلم.
اس کے بعد لوہا میٹل آیا پین بنایا گیا قلم.
حقائق ربائی قلم روی صفحے میں
لکھی اور جو باتیں ہوتی ہیں حقائق ہوتے ہیں ان کو اسی قلم کے ذریعے لکھا جاتا ہے.
پس ہر چیزی کے گوش کنی بے واسطے او نقشی بر روی صفحه ای به وجود می آید این قلمه.
پس هر وہ چیز کے جس کے ذریعے سے آپ ایک سفید کاغذ کے اوپر کچھ لکھ سکیں کچھ بنا سکیں وہ قلم کہلاتا ہے.
اون حقیقتی که بر لوح دل هم می نویسد اون قلمه.
پس اسی طرح وہ حقیقت جو دل کے صفحے پر کچھ لکھتی ہے وہ بھی قلم ہے.
علم بالقلم علم الانسان ولم یعلم به طریق اورا این قلمه.
یعنی جو چیز انسانی دل کے صفحے پر لکھی جا رہی ہے وہ بھی قلم کے ذریعے لکھی جا رہی ہے.
اینو گفتم میرے کی یاد اون باشه
یہ ذہن میں رہے.
بس ببینید حالا این حرف مفهوم فیض از ذات میگه میزان هم همین
برو فیض یہ بات ابھی آنے شروع کرتے ہیں میزان بھی ایسے ہی ہے.
میگه میزان وضع شده برای اون معیاری که به اون مقادیر رو اندازه گیری میکنه.
کہتے ہیں کہ میزان بنایا گیا ہے کہ اس کے ذریعے مختلف وزنوں کو ناپا جا سکے.
پس تمام چیزهایی که وہ اشیاء رو میسنجن میزان ہے.
پس ہر وہ چیز کے جس کے ذریعے سے چیزوں کو ناپا جا سکے وہ میزان کہلاتا ہے.
ترازوئی کے برای اجرام سنگین ہے این میزان.
ظاہری چیزوں کے اجناس کو تولنے کے لیے ترازو ہوتا ہے یہ بھی میزان ہے.
مثل ترازوهای مغناطیسی کے الان اومدی
اب آج کا جو الیکٹرانک وہ آ چکے ہیں ترازو وہ بھی
باسکولهای سنگینی کے وزن
یا اسی طرح کے جیسے جس میں ہم ٹرکوں کا ویٹ کرتے ہیں ٹن جو کہلاتا ہے وہ کیا کہتے ہیں میٹرک ٹن کے ساتھ اس کا خاص نام ہے جہاں پہ بھی ناپا جا سکے چیزوں کو وہ میزان کہلاتا ہے.
میزان
یہ میزان ہے
درست ہے میزان ہے نا.
یعنی اس کو ریلیٹ کی جگہ ویسے جو قلم کے بارے میں بات کی تھی کہ ہر وہ چیز جس سے لکھا جا سکے وہ قلم ہے چاہے صورت کوئی بھی ہو. اسی طرح مرو فیض کہہ رہے ہیں کہ ہر وہ چیز کے جس سے چیزوں کو ناپا جا سکے وہ میزان ہے.
ستارے شناسی کی میاد فاصله بین کرات و سیارات را تعیین میکنه اونم دارای میزان اسمش استرولابه.
آقای فیض کاشانی کہتے ہیں کہ اسی طرح جیسے ستارہ شناس آتا ہے وہ ایک ستارے سے دوسرے ستارے کا ایک سیارے سے دوسرے سیارے کا فاصلہ ناپتا ہے وہ بھی تو ایک میزان ہے.
اونجا کے شکل ہندسی کشیده میشه پرگار و شابلون و اینها.
یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل بحث ہے جو میں نہیں سمجھتا ہوں چیزوں کو. یعنی بہرحال ستارہ شناسی کے متعلق جو علوم ہیں اس کے اندر جو ستاروں کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے فاصلے ناپے جاتے ہیں. ناپنے کا لفظ آتا ہے کہ ناپا جا رہا ہے کہ اس کا فاصلہ اس سے اتنا ہے کسی میزان کے تحت ہے.
ہر گول شبدوں تو مہندسی ہے کہ
انجینئرنگ میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جیسے پرکار ہوتا ہے پرکار کے ذریعے سے آپ چیزوں کو وہ کرتے ہیں بناتے ہیں ڈائمیٹرز بناتے ہیں چیزیں بناتے ہیں.
اونی که ستون و دیوار و اینا رو باش اندازه گیری میکنن شاموله
جس کے ذریعے سے آپ دیواروں کو ناپتے ہیں وہ ایک اپنا میزان ہوتا ہے.
ہمیشہ میزان ہے. ہاں
ہر چیز میزان ہے.
اونی که اندازه گیری خط میکنن خط کشی
لائنوں کو جس کے ذریعے سے ناپا جاتا ہے مثلا اسکیلز ہوتے ہیں
آنچه با اون بعضی از مدرکات رو اندازه گیری میکنن ادراکاتی که داریم و مقدارش وهم و حفظ و خیاله.
بہت ساری چیزوں کو حتی ہم اپنے اندازوں کو اپنی سوچوں کو بھی ناپتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہم تھا یہ خیال تھا یہ بھی میزان ہے.
اون چیزی که باش فلسفه رو اندازه گیری میکنن منطقه این هم میزان ہے.
فلسفه کی اور فلسفیانہ بحثوں کو جس چیز کے ذریعے سے ناپا اور جانچا جاتا ہے وہ منطق ہے. مثلا
اون چیزی که همه اینها رو باش اندازه گیری میکنن عقل ہے
اور جو ہر چیز کے اوپر حاکم ہے جس کے ذریعے سے ہر چیز کو ناپا جاتا ہے وہ عقل ہے.
همه این ها میزان هست.
هر چیز میزان هست.
البته هم بهتون بگم دیوونه ها تو آدم دیوونگی مقرراتی دارن که به ذهن هیچ عاقلی نمیاد. اونم یه میزانی ها.
یه ابھی عقل سے بات نکلی تو اس پر کہہ رہے ہیں کہ چونکہ جو دیوانے لوگ کہلاتے ہیں بیعقل کہلاتے ہیں ان کے عالم دیوانگی میں کچھ ایسے معیارات ہوتے ہیں کچھ ایسے پیمانے ہوتے ہیں کہ جو بہت سے عقل مندوں کے پاس بھی شاید نہیں ہوں.
پس معلوم شد
یعنی ہر چیز کا اپنا ایک میزان ہے ناپنے کا جانچنے کا طریقہ.
یک لفظ روح و معنی این لفظ به شکلی سریان داره.
اسی طرح ایک لفظ ہے جس لیکن اس کے حقیقت اور معنی مختلف طریقوں سے جاری ہے.
انٹرنیٹ حالا این میزان در قیامت چیه؟
میزان قیامت میں کیا ہے؟
یہ کفه هست؟
ترازو ہے؟ پگڑا رہا ہے؟
از نوع استرلاب ہے؟
استرلاب کی طرح کوئی چیز ہے؟
از نوع شابلون ہے؟ پرگار ہے؟
پرگار کی طرح کی کوئی چیز ہے؟
از نوع شابول ہے؟
جس کے لئے دیوار بنا پا جاتا ہے شابل؟
ارے؟ چاہیے؟
شال
شال ہاں وہ دیتو یہ
بنا شال
رس میں رسی بند کرتی نیچے لٹکو ہوتا ہے
عرب ها بهش میگن مزمار عرب به این شاپون میگه مزمار
عرب از خود مزمار کرد این جسکه مالی شان کرد
آقا میزان در روز قیامت چیه جناب فیض کاشانی
آقا فیض کاشانی تو سوال ہے کہ ہم میزان قیامت میں کس چیز کو کہتے ہیں
یہ یہ چیز است که با او قدر و اندازه و قیمت افراد را اندازه گیری
جواب دیتے ہیں کہ میزان قیامت میں ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے انسانی ویلیو انسانی قدر اس کے اعمال کو ناپا جاتا ہے
یک چیزی است کہ عقیده ایمان اخلاق کردار انسان با او اندازه گیری میشود
ایک ایسی چیز کا نام ہے میزان قیامت میں کہ جس کے اندر انسان کی عقیده اعمال اخلاق کردار کو ناپا جانچا جائے گا
برای چی؟ برای اینکه این انسان ها مورد جزا قرار بگیرن بدون اندازه گیری نمی شود
کیوں ناپا جائے گا تاکہ ان لوگوں کے اعمال افراد کردار گفتار اخلاق کے مطابق ان کو جزا دی جا سکے
این تا اینجا یہ حرفوں می سنے
یہاں تک یہ بات کی آگا
پس در قیامت میزان داریم
پس قیامت میں میزان ہے
و ندعو موازین الحق قسم الحق بالعدل قرار داده میشن
اور ہم میزان قائم کریں گے عدل کے ساتھ قسط کے ساتھ
والوردو یوم ایزن الحق اور اس دن
اس دن میزان حق ہے
اما اون میزان از این سنخ میزان ہاں نیچ ولی میزان ہے
لیکن اس میزان میں تعلق میں سے دنیا بھی میزان
چرا
رازوں سے نہیں کیا جائے
چرا چون میزان اطلاق میشه بر انواع و اقسام
چونکہ میزان جیسے بیان ہو چکا کہ ہر وہ چیز جس کو ناپا جا سکے جس سے کسی چیز کو ناپا جا سکے وہ میزان ہے
ملاکی و میزانی باید باشد که اعتقاد من رو با او بسنجن
پس اسی طرح قیامت میں ایک میزان ہونا چاہیے جس میں میرے عقائد کو بھی جانچا جا سکے
کردار من رو با او بسنجن
میرے کردار کو بھی اس میں رکھ کے تولا جا سکے
رفتار من رو با او بسنجن
میرے برتاؤ کو بھی اس میں تولا جا سکے
اخلاق من رو با او بسنجن
میرا اخلاق اس میں آگے وزن پیدا کر سکے وہ کیا ہے میزان
فیض بھی فرمد این ملاک و میزان انبیاء و وارثان
فیض بیان کرتے ہیں کہ یہ میزان جو قیامت کے دن ہے یہ انبیاء اور ان کے ورثہ ہیں وارث ہیں
چون قدر و قیمت انسان ہو در قیامت
کیوں کیونکہ کیا ناپا جانا ہے انسان کی ویلیو کو ناپنا ہے قیامت کے دن
بستگی دارے عبودیت انہا اطاعت انہا عبادت انہا
انسان کی ویلیو اور قدر کا تعلق اس کی بندگی اور اطاعت اور فرمانبرداری کے اوپر ہے
بر حسب اطاعتشان عبادتشان کردارشان رفتارشان مجموعه سنجیده میشه
بس چونکہ انسان کی انسانیت تعلق اس کی بندگی اطاعت فرمانبرداری سے ہے اسی بنیاد پر اس کو جزا ملنی ہے جیسا انبیاء اور ان کے وارث میزان
اطاعت کردی از نبی اکرم دنبال نبی کردی از نبی اکرم میشه میزان
بس اگر رسول اکرم کی پیروی کی ان کے پیچھے پیچھے چلے یہ میزان ہوگا
میشی نزدیک
وزن آ جائے گا
ترک کردی مخالفت کردی میشه بی وزن و دور
اور اگر مخالفت کی ہوگی ان کی فرمائش پر عمل نہیں کیا ہوگا بے وزن ہو جائیں گے
پس مرحوم فیض نتیجہ میگه
مرحوم فیض نے ایک نتیجہ دیا
پس برای میزان هر امتی پیغمبر اون امت
بس یہاں جناب فیض نے ایک نتیجہ دیا وہ یہ کہا کہ ہر امت کے لیے جو میزان ہے اس کا اپنا نبی ہے
و وسیع
اور اس کا وسیع
در قضیه جناب موسی هارون هم میزانه
جناب موسی کی قوم کے اندر جناب موسی میزان ہے
و شریعت اس کو آورده
اور یہ شریعت اس کو لکھا
ہے میزان
یہ دونوں چیزیں میزان ہیں
پس کسانی کہ حسناتشون سنگین ہیں از رستگاران ہیں
پس جس کے اعمال سنگین ہیں وہ کامیاب ہونے والے ہیں
چون بعد اونجا مال انبیاء مال اولیاء مال شریعت بله
چونکه قیامت کے دن انبیاء اولیاء شریعت وزنی چیزیں
ولذا بعد تمسک میکنه به دو تا روایت
اور اس کے بعد جناب فیض دو روایتوں کو بیان کرتے ہیں
پس گفت میزان چیه؟
پس میزان کیا بیان کیا آپ نے؟
انبیاء اوصیا شرائط
کہ انبیاء ان کے اوصیا اور ان کی شریعت
روایت در کافی و معان الاخباره. معان الاخبار منصوب با روایت است که مردم چه بر یه ابن مسردد ها جمع کردن، کافی هم نعمل کرده.
معانی الاخبار اور کافی سے روایت بیان کی گئی. معانی الاخبار ایک ایسی کتاب ہے جس میں آیت امام سے روایت کو نقل کیا ہے.
از امام پرسیدن، از امام صادق سلام الله علیه ما در قیامت موازین قسط رو برپا میداریم.
چھٹے امام سے سائد کا معنی پوچھا گیا جس میں خدا نے بیان کیا کہ ہم قیامت کے دن موازین کو قسط کے ساتھ قائم کریں گے.
بہتنا یا ابن رسول اللہ، این موازین قسط کیا ہیں؟
پوچھا گیا اللہ کے رسول کے بیٹے، یہ موازین قسط کیا ہیں؟
فرمود هم الانبیاء.
کہا کہ یہ موازین قسط انبیاء ہیں.
والاوصیاء،
اور ان کے اوصیاء ہیں.
بلہ روایت دیگه نحن الموازین القسط،
اور ایک اور روایت میں امام نے ارشاد فرمایا کہ ہم موازین قسط ہیں.
تا اینجا بیان مرحوم فیض،
یہاں تک مرحوم فیض کاشانی کی بات
دقیقا ها،
بہت دقیق بات ہے.
یاد تم باشه دیگه کفه ندارید.
بس آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ترازو اس معنی میں نہیں ہے جو ہم سمجھتے رہے.
باسکولا نداری،
کوئی تولنے والی چیز نہیں ہے باقاعدہ.
اسٹرولاب نداری،
اسٹرولاب کی طرح کی کوئی چیز نہیں ہے.
شاپلر نداری،
کوئی شال اس طرح کی چیز کوئی
شال نہیں. شاپلون ایک مجموعہ یا شکلائی ہندسی ہے کہ مہندس ہا ازش استفادہ میکنن اور اپنے میگن شاپلون.
زائن اولڈ کیلکولیٹر کی بات ہو رہی ہے کہ جس کو پہلے زمانے میں استعمال کیا جاتا تھا.
شابلون،
شابلون،
ایمن ہیرو جس میدونم داره. آره شابلون ندارد. چیه؟
اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے جو استعمال ہوتی تھی.
حقیقت این میزان یه معنایی داره که اون معنی یک روح داره.
پس حقیقت میزان کا ایک معنی ہے اور اس کی اپنی ایک روح ہے.
روحش اینه اون چیزی که با او اشیا سنجیده میشه.
پس میزان کی روح وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے چیزوں کو ناپا جائے گا.
و در قیامت انبیاء و اوصیا ہیں. اینو معنی توضیح میدم.
قیامت میں انبیاء اور ان کے اوصیا میزان،
اینو باید توضیح دم.
یہ قابل وضاحت چیز ہے.
این در این حد ظاہرا دوستان رو ارضا نمی کنه.
یہاں تک جو ہم نے بات اب تک کی ہے ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگ اس سے کافی حد تک مطمئن نہیں ہوں گے اور وضاحت کی ضرورت ہوگی.
در اوائل من بچه بودم، یادم هست که ترازوی درست میکردم، یا زنجیری بهش آویزان بود یا دو تا سه چهار تا چرم بهش آویزان بود، دو تا کپه داشت، یک شاهین داشت بالای میاره، اینطور یه چیزی میدوش اینجا، سنگ هم میدوش اینجا، اینطور دست میگره. این موقع اینجا یه ماهی فروشی هم بود میامد، همینطور به ما ماهی میبود. آره
وہی ترازو جو ہم نے دیکھا ہوا ہے ہمیشہ، کہ جو ہوتا ہے وہ زنجیر سے لگا ہوتا ہے، اوپر کے ٹنگا ہوا ہوتا ہے تو اوپر رہے ہوتے ہیں، اسی بات ہوئی.
یہ موقع میں ترازو شاہین سر خود شدن دیگه، انہوں نے یہ کپی ہی طرح، یہ کپی ہی طرح، یہ زمین طرح،
یعنی اب وہ تھوڑا سا تبدیل ہو گیا ہے، وہ لٹکنے والے کے بجائے رکھنے والا آ گیا اور وہ نیچے رکھا جاتا ہے. اس میں بھی دو طرف ہوتا ہے، ایک طرف باٹ رکھے جاتے ہیں، ایک طرف وزن رکھا جاتا ہے.
یہ خود پیش رفته تر شد. طلا فروش ها آمدن حضور ترانس کردن که ترازوهای مغناطیسی درست شد حضور ترانس
کردن اور ایڈوانس ہو گئی ٹیکنالوجی، اس کے بعد سنانوں نے اس کو انٹروڈیوس کروایا الیکٹرانک، اس کو اس کے بعد بازاروں میں بھی چیز آ چکی.
یا وشا و اینا بعدش از بین رفت و دیگه بعد قفون آمد و نمیدن باسکول آمد و نمیدن چه آمد و چه آمد و چه آمد تا آمد.
یعنی اسی طرح چیز ہوتی رہی یا مختلف موازین یا ترازو بنتے رہے.
برای وزن اشیا
چیز رو کنه اپنه که
درسته یا نه؟
صحیحه؟
خب یواش یواش شما میز پاسون در بر اونم میزان داره.
بر مثل این طرح الیکٹریسیتی، اس کا بھی ایک ناپنے کا طریقه کار بن گیا.
سنجش مصرف بر،
یعنی اس میں
کیلووات
ناپ لیا جاتا ہے کہ کس نے کتنے کیلووات بجلی یوز
کی. میزان قدرت برق و قوه الکترومتور ولت متر.
اسی طرح موٹر کی پاور کو ناپنے کے لیے بھی ایک معیار ہے، ولٹ میٹر ہے، ان سے
سنجش میزان شدت کمیت برق
امپیر. امپیرز کے ذریعے سے اس کی شدت اور قوت کو ناپا جا سکتا ہے، کتنے امپیر کی بجلی ہے کتنی نہیں.
اون با اونی که حرارت رو میسنجن ترومتر،
جس کے ذریعے سے حرارت کو ناپا جاتا ہے، تھرموسٹیٹ.
آره درست. اونی که فشار خون رو میسنجن یه طور دیگه
مثل دارن بلد پریشر کو ناپنے کے لیے
اونی که ضربان قلب رو میسنن
هر چیز کو ناپنے کا ایک آلہ بن چکا
تو ماشین میشینی با سرعت میره رفت 130 کیلومتر
گاڑی کی سپیڈ ناپنے کے لیے بھی وہ آپ کی سپیڈ میٹر آگیا ہے
حرارت سانتی گراد
حرارت کو سانتی گریڈ کے لیے
زلزلہ رشتے
زلزلے کو ناپنے کے لیے ریکٹر ریکٹر سوپ لاتے ہیں
درست ہے نا اینا همه میزان هم
یہ سب میزان ہیں
حرارت جب اتموسفر ہاں
ہوا کی نرمی گرمی اور اس کو اتموسفر کے
ذریعے به همه اینا میگن میزان ہی
یہ سب سب میزان سے تعلق رکھتے ہیں
اما همه با هم متفاوت
ہیں لیکن یہ سب ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں
خب حرفی نیست پس آنچه که از ماده در عالم وجود دارد میزانی دارد برای سنجش
پس جو کچھ بھی عالم ماده سے تعلق رکھتا ہے اس کو ناپنے کا کوئی نہ کوئی میزان موجود ہے
معنویات
جو نو سنجش اب یہ تو عالم ماده کی ساری مثالیں دی گئی تھی کہ عالم ماده میں جو کچھ ہے
بہتر ہے بہتر ہے انشاءاللہ میرسی تمامش میکنه
اس کو ناپنے کے لیے عالم ماده میں چیزوں کو ناپنے کے لیے بن گئے میزان لیکن جو عالم معنی ہے اس کو کیسے ناپا جائے
محبت
تو سجور
میشه
سنده مطلب محبت کو ناپنے کے لیے کون سا آلہ ایجاد ہوگا سجور
میشه سنده
کیسے کوئی محبت کو
ناپنے کے لیے میزان سنده
کیا ہے محبت کا آلہ
قلیم کنتم تو حبون اللہ حد تبعونی یحبکم اللہ اگر محبت باشی
محبت خدا کو ناپنے کا آلہ کیا ہے قرآن نے بیان کر دیا کہ اگر تم کہتے ہو تم خدا کے موہب ہو تو اطاعت کرو میری اتباع کرو میری تاکہ خدا تمہیں محبوب کرے
اما میزان سنجش محبت خدا اطاعت مطابقت
خدا کی محبت کو ناپنے کا آلہ رسول اللہ کی پیروی ہے
سخاوت
سخاوت کیسے ناپا جائے
با چی سنجیده میشه
کس چیز سے ناپ سکتے ہیں سخاوت کو
سخی کیه
کیسے پتہ چلے گا کون سخی
ہے اینجا دیگه میزان های خاص داره باید رفت سراغ انبیا
یہاں خاص میزان کی ضرورت ہے جس کے لیے انبیا کی طرف چلنا پڑے گا
شجاعت میزان چیه
شجاعت کا میزان کیا ہے
جسم کے راحت ہے چیکار کنیم
جسم کو اور مادی چیز کو تو بہت آسانی سے ناپا جا سکتا ہے عالم معنی کی چیزوں کو کیسے فضائل کو کیسے ناپا جائے
قطعا اینا میزان دار
لیکن اس کے باوجود ان کے لیے بھی میزان ہے
نیت میزان چجور رہے رسمیان
نیت کا میزان کیا ہے کیسے ناپا جائے کسی کی نیت کو ہاں
چجور رہے رسمیان
کیسے پہچانیں گے
میزان دارے یا نہ دارے
کوئی میزان ہے یا نہیں یقیناً ہے
میدونیم بعدا محبت در افراد مختلفه شجاعت مختلفه سخاوت مختلفه ایثار مختلفه اخلاص مختلفه اینا چجور بسنجی؟
هر چیز مختلف ہے شجاعت الگ ہوتی ہے ایثار الگ ہوتا ہے سخاوت الگ ہوتی ہے بخشش الگ ہوتا ہے ان تمام چیزوں کو ناپنے کا کوئی تو معیار ہو
ایران یاد تو میں وشکار داری
ہوا ان پہ ہم نے گفتگو کرنی ہے ذہن میں رکھیے گا
خضوع کسی رو بخوایم در مقابل حضرت حق پہ سنجش کنیم چجور سنجش کنیم
کس طرح کسی کے خضوع کو ہم ناپنا چاہیں کہ جو خدا کے سامنے خضوع سے پیش آتا ہے کیسے پیش آتا ہے
خشوع رو میخوایم اندازہ گیری کنیم چجور اندازہ
کسی طرح خشوع کو کیسے ناپ سکتے ہیں
عبودیت رو میخوایم اندازہ گیری کنیم چجور اندازہ گیری
کسی بھی بندگی کو کیسے ناپ سکتے ہیں
تقوا رو میخوایم اندازہ گیری کنیم چجور اندازہ گیری
کسی بھی تقوا کا معیار سمجھنا ہو کیسے سمجھیں
صداقت باطنی رو میخوایم اندازہ گیری کنیم چجور اندازہ گیری
کنیم باطنی صداقت اور سچائی کو ناپنا ہو کیسے ناپ
غیرت رو میخوایم اندازہ گیری کنیم چگونه اندازہ گیری
کنیم غیرت کو کیسے ناپیں گے
حمیت رو میخوایم اندازه گیری کنیم چجور اندازه گیری کنیم
اس کو چھوڑ
تھوڑا مشکل عیسی رو میخوایم اندازه گیری کنیم چجور اندازه گیری
کنیم عیسی رو کسی کی قربانی کو کیسے ناپیں
انفاق رو میخوایم اندازه گیری کنیم چجور اندازه گیری
رای خدا رو خرچ کرنے کو ناپنا کیسے ناپیں
صفات حسنه رو میخوایم اندازه گیری کنیم چجور اندازه گیری
کنیم اعمال کو نیک صفات کو کیسے نہ اندازه گیری
فنای در ذات خدا رو میخوایم اندازه گیری کنیم چجور اندازه
گیری خدا کی ذات میں فنا ہونے کو ناپنا ہو کیسے ناپیں گے
آیا اندازه گیری میزان داریم یا نه؟ بله داریم
ہے ان فضائل کو ناپنے کا کوئی میزان ہے؟ یقینا ہے
یہ مرتبه بیم یہ صاحب میزان ضربت و علیه یوم القندق افضل من عبادت صدقه چه کار میکنه؟
ہے ناپنے کا میزان ہے کہ علی کی ایک ضربت قندق کے اندر عبادت ثقلین پہ توقیر کرتی ہے
آمده یه میزان قرار داده نشسته رو سینه ابر ابن اردبان و آب دهن میاندازه بلند میشه
اب یه میزان سمجھیے گا کوشش کیجیے گا کیا ہے میزان اعمال کو ناپنے کا فضائل کو ناپنے کا کہ عمر ابن عبدوت کے سینے پہ بیٹھ گئے اس نے جسارت کی اٹھ گیا اس کے سینے سے
بلند میشه بعضی میگن قذر کرد غضب علی که غضب الله هست، چون ولی الله هست.
بعض لوگوں نے کہا امام علی غصه کی وجہ سے ہٹ کرتے تھے، امام علی کا غصه تو خدا کا غصه ہے چونکہ ولی خدا ہے.
مرحوم امام در یک جایی داره که میگه مولا بلند شد تا این مسئله غضب او که غضب الله هست این هم دیده نشود، کار به دست خود خدا آمد.
امام نے ایک خوبصورت نقطہ بیان کیا، کہا ہے کہ امام علی علیہ السلام اس لیے سینے سے اٹھ گئے تھے عمر بن عبدالعزیز کے، کہ یہ بات بھی کہ ان کا غصہ خدا کا غصہ ہے، یہ ان خدا کا غصہ ان کے غصے سے آشکار نہ ہو بلکہ خود خدا ہی کی چیز سامنے آئے.
اینجا خیلی حرف ہا، اینجا خیلی حرف ہے، ولی من دارم زود میگذرم کہ انشاءاللہ تا دو سے دقیقہ دیگه تمام.
دو دن منٹ پہ چونکہ بات ختم کرنی ہے، میں جلدی نہیں چل رہا ہوں.
میزان ہر چیز بہ حسب خودش،
ہر چیز کا میزان اس کے اپنے مطابق ہوتا ہے.
سب خودش میزان دار ہے،
ہر چیز کا میزان ہے، ہر چیز کا میزان ہے اپنی اس کے مطابق، حیثیت کے مطابق ہے.
دیگه در قیامت نہ رو میما آدم رو میاد،
قیامت میں انسان کو لایا جائے گا.
خب حالا این صفاتی که من ایک حساب کردم که جو رو عدد میکنم
جن چیزوں کو میں نے بھی بیان کیا،
یہ توصیفات حرفای مرحوم فیض ہے،
یہ جتنی باتیں ہو رہی ہیں مرحوم فیض کاشانی کی باتوں کی وضاحت ہے.
میخوام اون حرفا واضح بشه،
ان کی باتوں کو واضح کرنا چاہتا ہوں.
خب میارن اونجا من رو بعد میکنم، شما رو بعد میکنم، کیلویی میگه
قیامت میں مجھے آپ کو لایا جائے گا، وہاں مجھے آپ کو تولا جائے گا کہ ہم مطلب کلو کا حساب چل رہا ہے وہاں، کس کا وزن کتنا، کس کا وزن کتنا.
روز قیامت روزی کے روز چقدر وزن کم کر دی،
قیامت میں اتنا بجائے گا کس کا وزن زیادہ ہے کس کا کم ہے.
چیئے بات میارت، وای چه میگن، یعنی صفات حمیدت کن، چقدر محبت آورد.
پوچھا جائے گا کہ لایا جائے گا، پوچھا جائے گا بتاؤ کتنی محبت لے کر آئے ہو،
خضوع و خشوع نسبت به حق چقدر،
حق کی نسبت خضوع و خشوع کتنا ساتھ ہے،
در چند درجه عبودیتی،
عبودیت کے کس مرحلے پر ہو،
عیسی رو گذشت چقدر بوده،
کتنا قربانی اور عیسی کے جذبہ،
معرفت به ذات حق چقدر،
خدا کی معرفت کتنی لائے ہو،
یقین چقدر بوده،
ایمان چقدر
بوده، ایمان چقدر بوده،
ساری چیزیں کتنی ہیں تمہارے پاس.
اینا بڑا این اندازه گیری بشه دیگه،
اب ان چیزوں کو ناپنا چاہیے.
درست
صحیح
یادم باشه، ما هم که مختلفیم
اور هم بی مختلف ہیں،
در بحث بهشت و جهنم بحث خواهیم کرد که بهشت هفت مرتبه داره.
انشاءاللہ بهشت جنت اور دوزخ کے گفتگو میں بیان کریں گے کہ درجات ہیں
جنت کے، هشت مرتبه داره
جنت کے، آٹھ درجے ہیں
جهنم، هم هفت درجات داره اور
جهنم کے بھی سات درجات ہیں.
خلاصه باید این میزان ها معلوم بشه،
بس یه میزان ہونا چاہیے جس میں ناپا جانا چاہیے ان چیزوں کو.
چجور توزین میکنن،
کس طرح وزن کیا جائے گا ان چیزوں پر،
ایک طرح نشد
نہیں پہنچیں گے
چون اینجا شہید میشه،
اگر بیان کیا جلدی جلدی میں تو شہید مقتول ہو جائے گا، بچارہ لفظ جو ہے مقتول ہوگا، شہید ہو جائے گا.
انشاءاللہ این رو خواہیم توضیح تا،
اس کی وضاحت ضروری ہے،
اینجا کار داری
یہاں میں کام کرو
انشاءاللہ. خداوند انشاءاللہ به همه تون توفیق بده، به ما هم انشاءاللہ صداقت در گفتار نایت انشاءاللہ. السلام علیکم و رحمت.